خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
ولایت ولیوں کی حکومت، شہباز خطابت، فانوں سے ہدایت، سرتاج شریعت،
اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں۔
کیا نام ہے آپ کا؟
انس اجمیری۔
محمد اویس رضا اتاری۔
میرا نام محمد اسلم اتاری ہے۔
محمد احسن رضا۔
احتشام عمر۔
حافظ محمد ارسلان اتاری۔
کہاں سے تشریف لائے؟
میں نی کراچی 5F سے حاضر ہوا ہوں۔
گجرات سے آیا ہوں۔
کراچی سے؟
گجرات سے۔
میں کراچی گئی ہوں
گجرات سے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے ویڈیو کے اندر فیضان المدینہ کتنا خوبصورت ہے، وہ بھی ایک نظارے ہوتے تھے، لیکن جب یہاں پہ آئے ہیں پھر اصل پتہ چلا کہ فیضان المدینہ کا کیا حسن ہے، یہاں کے لوگوں کا کیا حسن ہے۔ لوگ مسکرا کر ملتے ہیں ہم سب سے، تو یہ الحمدللہ بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے۔
الحمدللہ جب ادھر آیا ہوں تو ایسے ہی دیکھا کہ کہتے ہیں کہ فضان مدینہ، تو میں نے ادھر واقعی مدینہ کا فضان جو ہے وہ اس کو دیکھا، اور ادھر جو دل کو سکون ملا وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملا۔
جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا، اس میں طلباء کے لیے، علماء کے لیے، عام شخصوں کے لیے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو اس کو سیکھنے کے لیے ملتی ہے۔
اب مدنی چینل کا جو عظیم شان جو پروگرام ہے جس کو ہم سب مدنی مذاکرہ کہتے ہیں، مدنی مذاکرہ واقعی ایک علم کا خزانے والا یہ پروگرام ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے مسائل بھی درست کر رہے ہیں، اور امیر اہل سنت سے ہم وقتاً فوقتاً اپنے مسائل جو ہے ان کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں۔
دیکھیں مدنی مذاکرہ جو ہے نا، وہ ہر چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں کھانے پینا کیسے، اپنے اخلاقیات، عبادات، ہر مطلب جو بھی زندگی کا آپ کا کام ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے، اس کے حوالے سے میرے اہل سنت رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔
مدنی مذاکرے سے یہ سیکھنے کو ملا کہ طالب علم کو کس طرح ہونا چاہیے، اور عمل کا جذبہ بھی اس سے میں الحمدللہ مدنی مذاکرے سے حاصل ہوا۔
یہاں پر جو ہے نا، ہم تو سمجھتے تھے کہ جو مولانا ہوتے ہیں نا وہ صرف اور صرف دینی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا یہاں تو ہر طریقے کا ڈسکس کیا جاتا ہے، مینس کے جو ہے نا ہیلتھ پر ڈسکس ہوتا ہے، اور پھر سائنس کی باتیں ہوتی ہے، دینی باتیں ہوتی ہے، اور میں جو ہے نا کہوں گا دیئر از اے ویلتھ آف انفارمیشن ہیئر۔ مدنی مذاکرہ جو ہے نا معلومات کا خزانہ ہے۔
مدنی مذاکرہ میں گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا، وہ بھی الحمدللہ ذہن ہمارا بنا۔ نماز پڑھنے کا درست طریقہ سکھاتے ہیں، اسلام کے طریقے سے ہر اچھی بات سکھاتے ہیں، جو ہمیں نہیں آتا وہ ہمارے علم میں لاتے ہیں۔
امیر السنت کے بارے میں کیا کہیں؟
ان کے بارے میں تو ہم جو ہے نا جتنی تعریفیں کریں کم ہیں، ان کا مسکرانا، ان کی ہر ادائیں جو ہے نا ایک کمال ہے، اور بس انہیں بس دیکھتا ہے نا بندہ تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔
ان کی شفقت کی وجہ سے آج ہم نے اپنے سر پہ امامے سجائے ہوئے ہیں، اور ہم نے باقاعدہ پوری سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔
یہ داڑھی شریف جو رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف پہنا ہوا ہے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ان سنتوں پر عمل کرنے کا، پیر صاحب نے جو ذہن دیا اس پر عمل کرنے کا ذہن الحمدللہ بنا ہوا ہے، اور اللہ پاک اس پر استقامت عطا فرمائے۔
اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے پیر امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کی جو ہے وہ صحبت ملی، ان سے ملاقات ہوئی مدنی مذاکرے میں، ان کے جو ہے وہ جوابات سنے، تو الحمدللہ بہت زیادہ نالج ملا اس چیز میں، اس مدنی مذاکرے میں۔ امیر اہل سنت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایسا ماحول دیا، وگرنہ اس سے پہلے تو ہم ایسے تھے کہ جیسے کوئی عام بندہ جو ہے وہ سارا سارا دن کرکٹ کھیلتے رہنا ہے، یا کسی بھی جو ہے وہ تماشا کسی بھی کھیل میں لگے رہنا ہے۔ کوئی دین کا تو بالکل علم ہی نہیں تھا ہمیں، نہ ہمیں یہ تھا کہ گیارہویں کیا چیز ہے۔ ادھر آئے ہیں الحمدللہ پتہ چلا ہے کہ یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، جن کا ہم جو ہے وہ ایک عرس مناتے ہیں۔
امیر اہل سنت کا دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، اللہ جزائے خیر دے، انہیں ان کی عمر میں برکت ادا کرے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہو اعتکاف کی نیت یاد کر کے کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم، فری پینا، دم کے پانی میں نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی. نیت نہ کی ہو اعتکاف کی تو پھر مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے. اب کھانا سامنے آ گیا، نیت نہیں تھی تو اب کر لیں اور کھا پی لیں، لیکن یہ یاد رہے کہ کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے اعتکاف کی تو کھانا پینا جائز تو ہو جائے گا، تاہم اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. مناسب طریقہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں ثواب کے لیے، اور ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو نفل پڑھ لیں، اس وقت کی نماز پڑھی نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں. اس کے بعد بھلے آپ ضرورت ہے کھانے پینے تو کھائے پیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1444 نجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی 6ویں شب ہے، اس مناسبت سے رسالہ زیاد السلام پیج نمبر 3 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم. الحمدللہ چاند رات سے مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے، انشاءاللہ 11ویں شریف تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہوگی بس ثواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے میری فوراً اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں، اپنے موقف یعنی کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا یعنی واپس اپنے الفاظ یا اپنا کہا لیتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سنت کی بات کا میرا یہ سوال عرض تھا کہ بعض لوگ دکھتے ہیں اور وہ ایسا مایوس سا لگتے ہیں کہ اب میں اتنی گناہ کر لی ہے، اب میں جو کیسے بخشا جاؤں گا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا بخش دے گا ہمیں، تو پھر ان کو خوف خدا نہیں ہوتا. یہاں ایک سائڈ پہ خوف خدا کم ہے اور ایک سائڈ پہ بہت زیادہ ہے، مطلب رحمت سے امید ہی کم ہے. تو اب میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے کیسا یہ بیلنس کیسا کریٹ کریں کہ خوف خدا بھی ہو اور رحمت کے اوپر امید بھی ہو. جزاک اللہ خیر.
اللہ اور خوف اور رجا یہ دونوں ضروری ہیں. اب اگلا جو آپ نے فرمایا کہ وہ مایوس، یہ بھی درست نہیں ہے، اور خوش فہمی یہ بھی صحیح نہیں. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے تو بڑے بڑے کانپتے ہیں ڈرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ پاک کا چھپا فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے، اس لیے وہ اللہ پاک سے ڈرے تو بے شک، ڈرنا تو ضروری ہے، مگر یہ کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ وہ تو قرآن کریم کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. یوں مطلب اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا تو وہ بے حساب بخش دے گا, چاہے وہ کتنے اس نے گناہ کیے ہوں, ایمان سلامت لے کر کے آئے دنیا سے. اور خوف کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دے, تو وہ اس کا عدل ہے. اور اگر بے حساب کسی کو بخش دے گناہوں کی طرف اس کی کوئی مطلب پکڑ نہ کرتی, یہ اس کی رحمت ہے. اور اس وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کے ماتحت بھی نہیں ہے. اللہ تعالی کی یہ سب مرضی پر ہے. بہرحال یہ کہ اللہ کی رحمت سے نظر نہ ہٹائے اور ڈرے بھی. جیسے کسی کو کسی شیر نے پکڑ لیا تو وہ بے خوف نہیں ہو سکتا کہ اب کیا ہوگا, اب تو مجھے پھاڑ ڈالے گا, کھا ڈالے گا. یہ مثال ہے سمجھانے کی. لیکن عین ممکن ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو, شیر نے ویسے پکڑ لیا, چھوڑ بھی دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں صورتیں, یا تو یہ پھاڑ ڈالے گا یا چھوڑ دے گا. ایک کافی سال ہو گئے جب سوشل میڈیا کا تو شاید میں نے نام سنا ہوگا یا نہیں, پتا نہیں ہے, پرانی بات, لیکن سوشل میڈیا تھا اس وقت, میرے پاس وہ نہیں تھا. لیکن اس ٹائم میں نے مجھے ایک ویڈیو بتائی, وہ جیسے ابھی تک آنکھوں میں گھومتی ہے. یعنی کوئی زو ہوگا, چڑیا گھر, تو اس میں کوئی شیر وغیرہ جانور ہوتا نا, تو اس نے اس شیر کی شاید ہو سکتا سیلفی بنانے کی کوشش کی ہوگی, مووی بنانے کی یا جو بھی ہو, تو وہ بےچارا پھسل کے گر پڑا. اب وہ شیر اس کی طرف بڑھا گیا اور وہ مطلب یوں یوں کر رہا تھا, لیکن شیر نے کہا رکنا ہے. شیر نے اس کے کپڑے سے اس کو اٹھایا اور گھسیٹنا شروع کیا. لوگ مطلب اوپر تھے, شور مچاتے رہ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. شیر تو لے گیا, دور جا کر شیر سے اس کو چھوڑ دیا. اس کو نہ کھایا نہ اس کو دانت مارے, کپڑے سے گھسیٹا تھا, لیکن وہ خوف کے مارے پتا چلا کہ وہ ہارٹ فیل ہو چکا تھا. اور یہ بھی اطلاع ملی کہ وہ مسلمان تھا, وہ نوجوان جو تھا. اللہ بیچارے کو غریق رحمت کرے, بے حساب بخشے, اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس کے گناہ ہو تو اس کا کفارہ بن جائے, نہ ہو تو ترقی درجات کا باعث بنے. یہ کہ خوف, یہ سمندر میں بھی جو بندہ ڈوبتا ہے نا, تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈوبنے سے اتنا نہیں اس کی موت واقع ہوتی جلدی, بلکہ وہ گھبرا جاتا ہے, ایک دم اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ اب میں گیا. تو اس ٹینشن کی وجہ سے اس کے دماغ کی نس پٹ جاتی ہے, ناک میں خون بھی ہو سکتا ہے, کسی نے دیکھا ہو ڈوبے ہوئے جو فوت ہوتے ہیں, تو یہ خوف اور دہشت کی وجہ سے یہ فوت ہو جاتا ہے سمندر میں ڈوب کر جلدی جلدی. بعض اوقات وہ تمہارا لے کے خوف ہو تو ہو, لیکن مایوسی نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور خوش فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں جتنے ہی گناہ کروں اللہ تو مجھے بخش ہی دے گا, تو یہ بھی نہیں. اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد جو ہے نا, وہ آئیڈیل ہے. اس طرح کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک تمام لوگوں کو بخش دے سوائے ایک کے, تو میں اس بات سے خوف کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی میں نہ ہوں جس کو اللہ پاک نہ بخشے, میں ڈروں گا. اور اللہ پاک اگر کسی کو نہ بخشے سوائے ایک کے, اور ایک ہی کو جنت میں داخل کرے, تو اللہ پاک کی رحمت سے میں امید کروں گا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور کسی کو نہ کیا جائے. تو یہ آپ نے انہیں کہ خوف اور رجا کی, رجا بنے امید, تو خوف اور امید کی یہ مثال دی ہے. خوف بھی ہو تو ایسا ہو کہ ہو, اور امید بھی ہو تو ایسی ہو کہ ہو. اللہ پاک اپنا حقیقی خوف بھی نصیب فرمائے, اور اللہ پاک میں مایوسی کی تاریکی اور اندھیرے سے بھی بچائے. آمین. ہمیں بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت علی المرتضی شیر خدا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں, بڑے بڑے گناہوں میں سے, بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے بے خوف اور اس کی رحمت سے مایوس یعنی نا امید ہونا, یہ بڑا گناہ ہے, بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک سے بے خوف ہو گیا اس کی خفیہ تدبیر سے, اس کے چھپے فیصلے سے, یہ بڑا گناہ. اور اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو یہ بڑا گناہ. ورنہ وہ علادت کے شعر میں نہ امید خوف ہے اس شعر ہے, مجھ سے رجا
میرے گرچے گناہ حد سے سوا
انبیاء پیج نمبر 135 پر ہے. ابلیس نے شیطان کا انجام دیکھ کر حضرت جبریل و میکائل علیہ السلام رونے لگے, تو اللہ پاک نے, اللہ سب کچھ جانتا ہے, پھر بھی پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ دونوں نرس کیے ہمارے رب, ہم تیری خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے ڈرتے ہیں. ایک شخص میں تم اسی حالت پر رہنا یعنی کبھی خفیہ تدبیر سے اللہ پاک کے چھپے فیصلے سے بے خوف نہ ہونا. سیرت الانبیاء میں مزید دکھا ہے جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر چھپے فیصلے سے اس قدر ڈرتے ہیں تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجھے ادائے شکر کے فضائل ارشاد فرما دیجئے.
لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو اللہ تمہیں مزید دے گا, تم شکر کرو تمہیں زیادہ اور زیادہ دیا جائے گا, مزید دیا جائے گا. تو جتنا ہم شکر ادا کریں گے اتنا مطلب یہ کہ ہمیں اور زیادہ ملے گا. ہر بات میں سچی بات ہے کہ شکر کا موقع تو ہوتا ہے, ہر کام میں شکر کا موقع ہوتا ہے. یعنی جو سانس اندر گیا وہ اللہ کی نعمت, یہ بھی مقام میں شکر, اور سانس نکلا یہ بھی اللہ کی نعمت. اگر سانس نہ جائے تو بندہ فوت ہو جائے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ سانس گیا اور نہ نکلے تب بھی بندہ مر جائے, یہ بھی نعمت. اللہ نے بولنے کی طاقت دی یہ نعمت, زبان دی نعمت, دانت دیے کھانا چباتے ہیں نعمت, آنکھیں دی جس سے ہم دیکھتے ہیں نعمت، یہ ان سے پوچھیں گے جن کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی نعمت کی قدر، اتنا وہ بیچارے اس میں مطلب بےتاب رہتے ہوں گے. دانت نہ ہو جس کے، اس کو پوچھیں کہ وہ اس کو بتایا کیا گزر رہی ہے اس کو دانت نہ ہونے کی وجہ سے، جو بےچارا بول نہیں سکتا گونگا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کو قدر ہوگی کہ یار زبان، اگر میرے پاس کروڑوں روپے ہوں تو میں دے دوں زبان خرید لوں اگر ملتی ہو تو. یوں مطلب اگر ہم اپنے اعضاء پر غور کریں تو اتنی نعمتیں ہمارے بدن میں موجود ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. تو ہر نعمت کا شکر، اب اس کا ہر نعمت کا شکر ادا کیسے ہو؟ اس کا یہ کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی اس کی اطاعت میں وہ استعمال ہو. ہاتھ اللہ نے دی ہے نعمت، اب یہ کہ یہ اللہ جب بھی اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، اس کی نافرمانی کے لیے نہ اٹھے. نافرمانی کے کام بھی ہوتے ہیں نا، مارتے ہیں نا، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یا چوری کرتے ہیں ساتھ سے، اور بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں. تو یہ سب ناشکریاں ہیں، نافرمانیاں. اور یہی ہاتھ جو ہے قرآن پاک کو چھوئے ثواب کے لیے، ثواب کا حقدار ہے. اس طرح اور اس کو مطلب قرآن کریم کو اس کے ذریعے اٹھانا، یا کوئی ضرورت کی چیزیں اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے اٹھانا ہے نا، کسی کو سہارا دینا، کسی نابینے کو سہارا دینا، کسی بوڑھے کو سہارا دینا، کمزور کو سہارا دینا، تو یوں اس سے نیک کام بہت سارے لیے جا سکتے ہیں. تو نیک کام لیتا رہے اللہ کی فرما برداری کے، تو یہ بھی شکر ہے. اسی طرح تمام اعضاء آپ غور کریں، لیکن نافرمانی ہے تو ناشکری ہے، فرما برداری میں یہ گزر رہے ہیں تو یہ شکر ہے. الشکر للہ یہ بہت پرانی عربی کی کتاب ہے امام ابن ابی جلیہ رحمت اللہ علیہ کی، تو اس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے شکر کے فضائل کے نام سے، یہ نہ پڑھی ہو یہ ضرور پڑھے، زیادہ ضخیم نہیں ہے، مختصر سی ہے، اس کو لیں، اس کو پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے. شکر کے فضائل، شکر کی اہمیت، اور شکر گزاروں کی اسٹوریز، ان کے واقعات آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اتنی دلچسپ کتاب، بور کرنے والی نہیں، دلچسپ، معلومات کا خزانہ. اور شکر کر رہی ہے، عادت بنانے میں مددگار ہوگی یہ کتاب ہمارے لیے. 281 آپ کی وفات ہوئی، تو یہ تیسری صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں، بہت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری سے کافی قریب کے زمانے کے ہیں. شکر کے تعلق سے سن 1827 کے تعاون میں حضرت علامہ مولانا خالد نقشبندی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دو صاحبزادے پوت ہو گئے، حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ، جن کی رد المعتار مشہور فقہ کی کتاب ہے، حنفی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اور یہ علماء میں بہت مشہور ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ کوئی عالم جو ہے نا یہ اس سے واقف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا اس کتاب سے. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت مولانا خالد نقشبندی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دو صاحبزادے فوت ہو گئے، تو جب دوسرا بیٹا فوت ہوا تو یہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں تعزیت کے حاضر ہوا، اب کافی خوش باش نظر آ رہے تھے، تو مجھ سے فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل میں صدمے کے بجائے شکر اور رضا مندی کی کیفیت زیادہ ہے. حوالہ رسائل ابن عابدین جلد 2 پیج نمبر 475 دار الکتب العلمیہ بیروت. یعنی بیٹوں کا غم تو ہے لیکن شکر کی کیفیت زیادہ ہے. اب جس کا وقت پورا ہوا تو اس نے جانا تو ہے رکنا تو ہے نہیں, اور رو پچھاڑ کرنے سے اس نے پلٹ کر آنا تو ہے نہیں. جانے والے کے ذریعے عبرت کا سامان لینا مفید. یہ چلا گیا پیغام دیتا چلا گیا تو بھی پیچھے آ رہے ہو, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے, اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. اگر نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا خزانہ ہے, جہنم سے رکاوٹ بنے گا نابالغ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے, اور جنت کے دروازے پر استقبال کرے گا. یہ مختلف احادیث میں مطلب تو اس طرح کے مضمون ہیں. تو یوں دنیا سے جانے والے نابالغ بچے تو انہیں ذخیرہ آخرت ماں باپ کے لیے, صبر کریں تو بڑا اچھا ہے. غم تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. آنکھوں سے آنسو بہر ہے وہ ٹھیک ہے, بہے چیخ پکار نہ کرے, قلعہ شکوا نہ کرے. معاذ اللہ ایسے موقع پر کفریات بکتے ہیں لوگ, بکنے والے. مثلا کوئی اس طرح کا بچہ فوت ہو گیا, جوان فوت ہو گیا, یا اللہ نعوذ باللہ, نقل کفر کفر لباشد سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کہیں گے یا اللہ اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا جس کو لے لیا. نعوذ باللہ. تو یہ کہنے جو کہے نا وہ اسلام سے نکل جائے گا, مسلمان نہیں اب یہ, اس کا نام مرتد ہو گیا, سارے اعمال اس کے ختم ہو گئے. حج بھی کیے تھے تو وہ حج ہی نہ رہا, یہ جو نیک اعمال تھے وہ ختم ہوئے, گناہ باقی ہے. اب توبہ کرے سچی اس کفر سے, نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور نئے سرے سے مسلمان ہو. اور اب بھی وہ نیکیاں جو ختم ہو گئی وہ نہیں آئیں گی. اب تو حج بھی ایک اگر کیا تھا اس نے, چاہے دس حج کیے ہوں سب گئے. اب جب اس پر صاحب استطاعت ہوگا, حج فرض ہونے کے جو بھی اسباب ہیں شرائط ہیں وہ پورے ہوں گے, تو اب نئے سرے سے اس پر حج فرض ہوگا. نکاح بھی ٹوٹ گیا, اب نئے سرے سے نکاح بھی ایمان لانے کے بعد وہ کرے گا. یہ کتنا یہ جملہ یہ بولتے ہیں اس طرح, کیا بولیں گے, یا اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تو نے اس کو لے لیا, یہ بھی کفر ہے. اعتراض ہے اللہ پر, اللہ پر اعتراض ہے, یا کم از کم یہ تو اس میں ضرور ہے کہ اللہ پاک اس کیا ضرورت پڑ گئی. تو اللہ پاک تو بے نیاز, بے نیاز اسی کو کہتے ہیں جس سے کچھ بھی حاجت نہ ہو, اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں. اس کی ضرورت پڑ گئی, اس کی ضرورت پڑ گئی, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے پہلے سے ہم کو تنبیہ تو کر دی ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت. یہ قرآن کریم میں ارشاد ہوئے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, جس میں جان ہے اس نے مرنا ہے, اس کی جان نے نکلنا, یہ طے ہے, فائنل ہے. موت تو متفق علیہ مسئلہ ہے, نہیں جو خدا کو نہیں مانتے موت کو وہ بھی مانتے ہیں. دیکھتے رہے کہ آدمی مرتا ہے تب اس میں مطلب ہو واویلا مچانا, گلے شکوے کر رہا کہ کیوں لے لیا, کیا ضرورت پڑ گئی, ترس نہیں آیا تو کیا اللہ تعالی نے نعوذ باللہ کیا اس نے ظلم کیا جو لے لیا. اس میں تو اس نے کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کو یہ بے رحم قرار دیا نا کہ تو یہ ترس نہیں ہے, تو بے رحم ہے, نعوذ باللہ تو نے ظلم کیا اس کو لے لیا. تو سب نے جانا ہے وقت پورا, اس کی مطلب یہ دیکھے بہرحال کوئی مطلب ہے نہیں بولنے, ایسا ہے نہیں مطلب, نہ ضرورت ہے نہ کوئی تک ہے نہ عقلن بھی مطلب بولنے ایسا نہیں ہے, سب دنیا جاتے. حضرت علی اصغر بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ 6 مہینے کے تھے, اور میدان کربلا میں دشمن نے ان کے پیاس سے گلے پر تیر چلا دیا. آپ اپنے والد محترم کے ہاتھوں میں تھے اس بازو میں, اور جرجری لے کر شہید ہوئے. ان کے والد محترم نواز رسول امام حسین نے کیا گلا شفا کیا نہیں صبر کیا ان کی امی جان نے علی اصغر کی کیا گلا شفا کیا کچھ بھی نہیں شکر کیا اللہ تیرا شکر ہے پھر خود امام علی مقام بھی شہید ہو گئے جوان بیٹے علی اکبر ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہو گئے کوئی بے صبری نہیں تھی صبر تو کربلا والوں پر جو مصائب و عالم کے پہاڑ ٹوٹے اور جو ان کی آزمائشیں ہوئی امتحان ہوا تو کس نے بے صبری کی ہم مطلب ہمارے تو مطلب ہمارے نہ ہم بھوکے پیاسے ہیں نہ کوئی تپتا ہوا صحرا ہے نہ دشمن تلواریں لہرا رہا ہے مطلب اگر ہم کو ہے بھی اگر کوئی تکلیف تو ہم تو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں چار تسلیاں دینے والے ہمارے پاس ہوتے ہیں کوئی مار نہیں رہا ہوتا کوئی مطلب پانی نہیں روک رہا ہوتا کوئی کھانا نہیں روک رہا ہوتا غذا نہیں روک رہا ہوتا تو وہ اس سے حالات میں بھی ان صاحبان نے صبر کیا ہمیں بھی ان سے درس لے کر سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کس عمل سے زیادہ فائدہ پہنچا فرمایا ہر نیک عمل فائدہ دیتا ہے لیکن میری بے حساب بخشش اس وجہ سے ہوئی کہ میرا بیٹا جب فوت ہوا تھا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور صبر سے کام لیا تھا وفات کے بعد اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کیا تو بھول گیا جب میں نے تیرے دل کے ٹکڑے کو لے لیا تھا اس وقت تو نے انا للہ پڑھ کر میرا شکر ادا کیا تھا جا میں نے تجھے بخش دیا تیری نیکیاں بڑھا دیں اور تیرے درجے بلند کر دیے حضرت ایک اور آپ کا واقعہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے فرمایا مصیبت کے وقت صبر کرنا تو ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشق عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے اس لیے ہم سب کو بس صبر کرنا ہے اور صرف صبر کرنا ہے کہ بے صبری سے آئی مصیبت ٹلتی نہیں ہے بلکہ بے صبری میں سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں ایک سوال ہے کہ ہمارے گھر امرود کا درخت لگا ہوا ہے اس کے امرود گلیری یہ کھا جاتی ہے تو کیا باقی حصہ کاٹ کر استعمال کر سکتے ہیں
کیونکہ وہ وہاں کوئی عرض نہیں طبی اعتبار سے ہو کہ اس میں جراثیم اندر سرایت کر جاتے ہوں تو یہ ظاہر ہے کہ پتا نہیں ہے ڈاکٹری اعتبار سے میڈیکلی ورنہ یہ کہ شرعاً تو یہ تھوڑا حصہ نکال دیا کھا لیا تو ٹھیک ہے ویسے اس کا لحاب ناپاک بھی نہیں ہے بھلے مند کیونکہ یہ درندہ نہیں ہے یہ درندہ بھی نہیں ہے یہ چھپکلی ٹائپ کا ایک جانور ہے
جب کسی کو پتا ہو کہ میرے باغ کے یا درخت کے پھل کو یہ جانور نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچا رہا ہے مستقل پتا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کو مارنے کی اجازت
بالکل ضرر سے بچنے کے لیے اس طرح کے جانور کو مار سکتے ہیں یعنی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں آپ اگائیں باغبانی کریں محنت کریں ابھی ہے مزے سے کھا رہا اور آپ دیدار کر رہے اس کا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے ایک سوال آیا ہے کہ اگر تھک جائیں تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے
اصل بیٹھ کر نماز نفل تو پڑھنے میں ویسے ہی حرج نہیں ہے کہ اگر تندرست آدمی بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے تو آدھا ثواب ملے گا اور اگر واقعی شرعی عذر ہے تو پھر پورا ثواب ملے گا یعنی قیام پر قادر نہیں ہے یعنی اتنی بھی اس میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریم اکیلے تو اب وہ نہ کسی کے سہارے پر کھڑا ہو سکتا ہے، نہ دیوار کے ٹیک سے سپورٹ سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اسٹک کے سپورٹ سے کھڑا ہو سکتا ہے. ایسا مطلب یعنی کہ زخمی ہے یا ایسا بیمار ہے، ایسا کمزور ہے. تو وہ قیام پر چونکہ قدرت نہیں رکھتا، اب وہ بیٹھ کر اگر فرض، وتر اور سنت فجر، ان تینوں نمازوں میں قیام فرض تھا، تو وہ قیام اب اس کو معاف ہوگا اور وہ بھلے بیٹھ کر ہی مطلب نماز پڑھ لے. یہ فرض، وتر اور سنت فجر واجب نماز ہے، ٹھیک ہے نا. باقی سنتیں نفل اس کے مسائل الگ ہیں. تو یہ تھک گیا تو تھکنے میں ایسا کیسا تھکا یار، آیا تو چل کے آیا یا چھت پھاڑ کے گرا ہے، کہیں سے آیا ہی نا. یہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، اس کا مطلب جب چل سکتا ہے تو کھڑا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو تو اجازت نہیں دی جائے گی تھکے ہوئے کو، تھوڑا آرام کر لے تھکن دور ہو جائے گی. اور ویسے ہی تھکن دور کرنے کا یوں ایک نسخہ ہے کہ اگر بندہ تھکا ہوا ہے، نیم گرم پانی یعنی ہلکا گرم پانی جو سہا جا سکے اس سے غسل کر لے، انشاءاللہ اس کو ریلیف ملے گا، راحت ملے گی، تھکن میں کمی آئے گی.
ایسے لوگ بھی ہیں جو سخت تھکن کی حالت میں جب آرام کے لیے لیٹتے ہیں نا، جیسے نماز کا وقت ہے قریب اور ڈر بھی ہے کہ جماعت واجب ہونے کی صورت میں چلے جانے یا وقت نکل جانے کا اندیشہ رہتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار ابھی اٹھتا ہوں، یہ اٹھتا ہوں کہ جب یہ لیٹتے ہیں تو پھر ان کا وقت نکل چکا ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں کہ اب تھکن ہے، تھوڑا سا وقت بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا آرام کر لوں مگر میری نماز یا میری جماعت کا بھی اہتمام رہے، تو انہیں کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کی تھوڑی تھکن بھی اتر جائے اور اس کا واجب و فرض بھی رہ نہ جائے.
اب اگر وہ ہے اس بات پر قادر جاگنے پر کہ اٹھ ہی جائے گا، اب تو اس کو ٹھیک ہے کر لے، لیکن ورنہ اگر اس کا خود اپنا سیریس ہی نہیں ہے تو سویا رہ جائے گا. یا کوئی ایسا شخص ہے قابل اعتماد کہ جو اس کو جھنجھوڑ کر کھینچ تان کر بھی اٹھا دے گا ہر صورت میں، تو لیٹے یا الارم، جیسے موبائل میں الارم لگتے ہیں یا ٹائم پیس آتے ہیں اور الارم کی آواز سے اٹھتا ہے، اس کو یہ تجربہ ہے، ایسی صورت میں اگر یہ کچھ لیٹتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نہ لیٹے. جبکہ نہ اٹھنا اس کے لیے ایسا لگے کہ یقینی جیسا ہے کہ اٹھ ہی جائے گا تو ہی نہیں، ورنہ رسک نہ لے.
ایسے ہمارے کئی اسلامی بھائی ہیں جو فجر کے لیے الارم رکھتے ہیں اور ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اٹھ رہا ہوں، اور وہ الارم بند کر کے یہ سوچ کر بےچارے لیٹ جاتے ہیں کہ ابھی اٹھ جاتا ہوں. تو ان کے لیے کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جیسے ہی الارم بجا ہے وہ الارم بجتے ہی وہ مطلب اٹھ جاؤں گا یا اٹھتا ہوں کر کے، یا کوئی اٹھانے والا بھی آتا ہے کہتے بس ٹھیک ہے آپ جائیں میں اٹھ چکا ہوں، تو پھر وہ جب آئے گا تو پتا چلے گا کہ سورج ہی طلوع ہو چکا ہے. تو یہ عادتیں جو بن جاتی ہیں لوگوں کی، تو ایسی کوئی ہے کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا پڑھنا کہ اٹھنے پر قدرت آ جائے؟ یعنی یہ مشاہدے کی بات ہے میرے، مطلب کہ دیکھی ہوئی بات ہے، کئی ایسے جن کو شاید اٹھنے پر ایسی قدرت نہیں ہے، وہ نہیں اٹھ پاتے اور ان کے لیے بڑے مسائل ہیں بیچاروں کے لیے. کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسے اصول اگر آپ بیان فرما دیں کہ اٹھنے پر قدرت آ جائے اللہ کے.
وظیفہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، سست عزم ہوتے ہیں. تو ان کو مطلب چاہیے کہ ایسے موقع پر بیٹھ جائیں. اچھا پھر پرابلم یہ کہ بیٹھے بیٹھے بھی لیٹ سو جاتے ہیں، وہ جھکا کے سر سو گئے، جھکتے مارتے رہے تو ٹائم نکلا، یا دیوار قریب ہے تو پھر تو گئے کام سے، ٹیک لگا کے پھر سو گئے تو کھڑا ہو جائے. اگر ایسے خطرات ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بھی سونے کا اندیشہ ہے تو کھڑا ہو جائے. کھڑے کھڑے آپ بولیں گے نہیں سوتا، میں کھڑے کھڑے سوتے بھی دیکھے. ایک پرانا میرا دوست تھا، بہت پرانی بات ہے، وہ باتیں کرتے کرتے کھڑے کھڑے سو جاتا تھا، آپ مانے نہ ہوئے. ایک کا تجربہ ہوا ہے مجھے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ کنڈیشن اختیار کر لے کہ جس سے اس کو نیند نہ آئے. کھڑا ہو فوراً وضو کے لیے بیٹھ جائے، کوئی بھی ایسی موومنٹ یہ کرے کہ جس سے اس کو نیند نہ. تو جو سیریس ہوتا ہے نا نماز کی اہمیت جس کے دماغ دل دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ تو کچھ بھی ہو جائے نماز اس نے چھوڑنی نہیں ہے، جماعت بھی ترک کرنی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جن کی جاگتے جاگتے ویسے گپے مارتے ہوئے جماعت نکل جاتی ہو اور نماز بھی قضا ہو جاتی ہو، اس کو اس کے کیا کر رہے ہیں، وہ نیند سے کیا مطلب، اٹھ کے نماز پڑھے گا. اچھا دوسرا یہ کہ نماز پڑھتے ہیں چار ٹائم کی برابر پڑھیں گے مسجد میں، فجر میں ہوتا ہی یوں ہو جاتی ہے کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور وہ بس مسئلے ہوتے ہیں. ایک پرانا واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک نوجوان لائن میں لگ کر آیا ملاقات کرے، جب یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا، ادھر یہ جامعت المدینہ کے نیچے وہ لائن لگتی تھی، شاید پتہ نہیں بنا تھا کہ نہیں بنا تھا، جامعت المدینہ عالمی مدینہ مرکز کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے میرے کو بولا کہ میں بڑے بھائی کو لے آیا ہوں ترکیب سے، یہ میرے کو دعوت اسلامی کے کاموں سے روکتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں. خیر تو وہ بھائی آیا، بھائی مناسب فرد لگا. اب جب مجھ سے ملنے لائن میں آیا اس کا مطلب وہ کرنٹ ہے، دعوت اسلامی کا مخالف نہیں ہے، کرنٹ ہے. اب بات نکلی تو اب میں نے مطلب جو اسلامی بھائی تھا اپنا اس کو بولا، تم یار یہ تو بتاؤ سوتے کب ہو رات کو؟ آپ بھی پاس گیا، وہ بڑے بھائی کی کلی کھل گئی. ہاں یہی تو کہتے ہیں دو بجے سوتا ہے رات کو، بولتا ہے نعت خانے میں گیا تھا فجر میں نہیں اٹھتا. ہم کیا کریں اس کو، ہم تھوڑی کو دعوت اسلامی کے کام سے روکتے ہیں. بہرحال وہ یعنی کہ وہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا، صیاد نے شکاری، یعنی بھائی کو پکڑوانے کے لیے آیا تھا خود پکڑا گیا. تو یوں بھی مطلب بعض عیسائی بھائی کرتے ہیں اور رات آدھی آدھی نعت خوانی، آدھی آدھی رات تک. یہ جو بڑا نعت خوان ہو نا تو اس میں آنا ہوتا ہے عام طور پہ لیٹ، انتظار اسی کا ہوتا ہے. اب وہ دو چار جگہ سے فارغ ہو کر تشریف لائے، وہ عادی ہوتے ہیں جاگنے کے. آپ کے محلے میں یہ پہلی بار آیا ہے یا کبھی کبھی آتا ہے؟ اب وہ دو بجے تک تو تین بجے تک تو وہ نہ سونا ہے نہ لا کے والے کو سونے دینا، پابندی سونے پر. جن کو کام دھندا کرنا ہے وہ چھٹی کرے، جن کو صبح پڑھائی کرنی ہے وہ چھٹی کرے، آج تہجد کی بھی چھٹی ہے. جس کو گھر میں تلاوت کرنی ہے ہماری طرف سے اجازت نہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہماری نعتیں سنو. تو فل ساؤنڈ چل رہا ہوتا ہے تڑا تڑ. اس میں یہ ہماری مطلب بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بھلے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، وہ پھر رات کو دیر سے آج ادھر نعت خوانی کل ادھر. آج کل جب گیارہویں شریف میں آج کل سیزن ہے، بارہویں شریف میں سیزن ہوتا ہے، گیارہویں شریف سیزن ہوتا ہے، تو جگہ جگہ یہ پہنچ رہے ہوتے ہیں اور رات لیٹ. ماں الگ پریشان، باپ الگ بیزار. ماں بیچاری دروازے میں کھڑی رہتی ہوگی کہ میرا لال کب آئے گا، ابھی تک نہیں آیا. اب اس کے ابو کو جگا دیجیے، دو بج رہے ابھی تک نہیں آیا. بےچارا باپ آدھ کھلی آنکھوں سے کہتا ہوگا آنے والا ہوگا، ابھی آ رہا ہوگا، مجھے صبح نوکری پہ جانا ہے. یعنی یہ جو بھی اس طرح کرتے ہیں نا، یہ آپ سوچ لیں کہ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کرتے ہیں اس طرح بڑے شہروں میں، خاص کر مخصوص علاقوں میں، خاص کر. اور عوام الگ بدزن ہوتی ہے، یہ مسجد میں فجر میں آتا ہی نہیں ہے، انٹرفیئر پورا کرتا ہے، نماز بھی نظر نہیں آتا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھتی، پڑھتا بھی ہے کہ نہیں فجر میں؟ نعت خوانی بھی آتا نا. تو یوں مطلب پھر بولنے والوں کو موقع ملتا ہے، نعت خوانی بہترین عبادت ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہر عبادت کے بھی اصول ہیں، ہر کام کے بھی اصول ہوتے ہیں. سر اس کے بھی اصول ہیں کہ نعت خوانی کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہو تو ایسی نعت خوانی ثواب تو نہیں دلائے گی، تو الٹا گناہ ہو جائے گا، جبکہ یہ فائنل ہے کہ نعت خوانی کرو یا نماز پڑھو، تو نماز پر یاد رکھیں گے نا بھائی، نماز فرض ہے، نعت خوانی اچھا کام ہے، مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، بہت بہترین عبادت ہے، لیکن نماز نماز ہے۔ تو یوں مطلب ہے کہ بعض اوقات عیسائی بھائی جو نا یہ کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر گھروں کے ماحول بھی خراب، محلے کا ماحول خراب، اپنی مسجد کا ماحول خراب، لیکن سب ایسا نہیں کرتے، جو ہوتے ہیں بعض اس طرح کے۔ اب جیسے کہ اب سمندر ہے تو اس میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، کیکڑے بھی ہوتے ہیں، دریائی سانپ بھی ہوتے ہیں، اور زمینی مخلوق سے سمندری مخلوق زیادہ ہوتی ہے۔ تو دعوت اسلامی بھی ایک طرح کا انسانی سمندر ہے، تو اس میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، جذبات میں جوش میں آ کے داڑھی بھی رکھیں گے، امامہ بھی باندھ لیں گے، اور نمازوں کے بازوں کے ٹھکانے نہیں ہوں گے، یہ ہم کو الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ دیکھو یہ دعوت اسلامی والا، وہ نہیں ادھر گالیاں دے رہا تھا، دعوت اسلامی والا، ارے بھائی کیا دعوت اسلامی، اس کے پاس کیا سی بیداری، دعوت اسلامی داڑھی رکھیے تو ٹھیک ہے، وہ واجب میں رکھنی چاہیے، امامہ پہن لیتا ہے تو سنت، سنت سجائیے، اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو، لیکن اب یہ جو دھندے کر رہا ہے تو یہ مطلب اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسے غصے والے ہوتے ہیں، وہ منہ توڑ دوں گا، بازار میں مطلب جو یہ اڑا اڑی کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ مطلب داڑھی کو اور امامے کو، یہ لوگوں کی غلطی ہے، داڑھی اس نبی کی سنت جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس کی اپنی ایجاد تو ہے نہیں، تو یہ کہ ایک نیکی اس نے کی ہے، اس پر تو اس کی پذیرائی ہی ہونی چاہیے، لیکن میں عوام کی سوچ بتا رہا ہوں، سوچ کیسے پھر مولاناؤں کے خلاف ہو جاتی ہے، ابھی سارے مولاناؤں کو وہ مطلب آ جاتی ہے، اس کے خلاف ہو جاتی ہے، تو اس لیے بھی داڑھی اور امامے والے یا جس کی پہچان یہ کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے، اس کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کہ ہم کام تو نہیں کرتے، کم از کم کام بگاڑنے والوں کی لسٹ میں تو ہمارا نام نہ آ جائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو رات کو مطلب یعنی کہ نعت خوانی بھی ہے تو وہ بھی لمیٹڈ ٹائم ہو، یا ایسا ہو کہ یا تو پھر جیسے کہ پوری رات ہو، گھر والوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو، بندے کا حق تلف نہ ہوتا ہو، تو پھر پوری رات جاگنے میں گزرے، اللہ اللہ کرنے میں، اور ٹھیک ہے فجر پڑھ کے سوئے، جیسے بڑی راتوں میں ہمارے یہاں اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، ساری رات عبادت میں گزر رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، کلام بھی پڑھے جا رہے ہیں، دینی مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر ماں ناراض ہوتی ہے، اس لیے ناراض نہیں ہوتی یہ دین کیوں سیکھ رہا ہے، اس لیے ناراض ہوتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے آدھی رات اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑتا ہے، یا باپ کو تکلیف ہوتی ہے صبح کام دھندے پہ جانا ہے اور یہ ستا تک، پھر بڑی رات کو بھی آپ جاگ نہیں، جبکہ کسی کی حق تلف ہی ہو رہی ہے ماں باپ کی، وجہ ان کا روکنا دین نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی تکلیف ہے، ان کی خدمت تو آپ نے کرنی ہے نا، گھر میں نہ چھری پڑے، اب تو مدنی چینل بھی گھر پہ آ گیا ہے، چپ چاپ سلو آواز پر امی ابو کی اجازت دے کر کسی کمرے میں بیٹھ جائے، نہ تو خانی سنتے رہے، سمجھانے کی مثال دی۔
حضور یہ ایک پہلو ہوا اور نعت خوانی ہے اپنے فجر کی نماز اور والدین کے ناراضگی تعلق سے، بات چونکہ ماں باپ کی تکلیف کی بھی چل رہی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک اور بھی اگر آپ کی طرف سے مدنی پھول مل جائیں، کہ کئی نوجوان ایسے ہیں جو کہ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور حالات اتنے عجیب و غریب ہیں کہ والدین کو فکر لگی رہتی ہے کہ بچہ کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا، جہاں چلا گیا، اب وہ دوستوں میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں پر وہ لیٹ ہو رہے ہیں، اب والد فون کر رہے ہیں فون اٹینڈ نہیں کر رہا، ماں فون کر رہی ہے وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا، اچھا فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا اور رسپونڈ بھی نہیں کر رہا، میسج بھی نہیں کر رہا کہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، اب ان بیچاروں کو یہ ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ یار کوئی موبائل لے کے چلا گیا، کوئی بچے کو مار دیا، کوئی اٹھا کر چلا گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ایسے میں پھر وہ رات کو ڈیڑھ دو تین بجے جس سے وجہ گھر پر آئے گا تو ماں پریشان، باپ پریشان، فون نہیں اٹھاتے ہو، اب وہ اس ڈر سے کہ یار اٹھاؤں گا تو چار باتیں سنائیں گے، یہ سنائیں گے، وہ سنائیں گے، دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوں، تھوڑا میں گپ شپ لگا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ایک والدین کو، یا بعض اوقات بیوی فون کر رہی ہوتی ہے کہ شوہر نہیں آ رہا تو بیچاری گھر میں ڈر رہی ہوتی ہے، گھر میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے، لیکن بات ایسے عجیب و غریب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو یا تو بیٹے ہوتے ہیں شوہر بھی ہوتے ہیں لیکن شاید یہ احساس ذمہ داری کی کمی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟
تو واقعی بہت بڑا جرم ہے، ایسوں کو چاہیے کہ حاکم الٹا لٹکا کر مرچوں کی دھنی دے، تو اس طرح ماں باپ کو ستا رہے
ہیں۔ بالکل، یہ
ماں کی محبت بیچاری کی وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، بیوی کی محبت تو شوہر کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کو یہ اس طرح ذہنی کوفت اور اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔
یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت ہم شاید موبائل کا نوزہ لاکھوں والدین سمیت گھر والوں سمیت شاید اس کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، مگر یہ لڑکا جو ہے نا وہ کہ اگر کہیں سدھرنے کا نام نہیں لے رہا، ماں تنگ، باپ تنگ اور بیوی بچے یہ سب تنگ، مگر یہ نہیں مطلب کہ اس معاملے میں تعاون نہیں کر رہا، رسپانس نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔
واقعی یعنی کہ بہت برا بندہ ہے جو اس طرح ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے، حالانکہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حضرت غوث پاک، میرے مرشد غوث پاک کا مہینہ ہی ہے، میرے مرشد غوث پاک کا ارشاد سنیں، گیارہویں منانے والوں، غوث پاک کی نیازیں کھانے والوں، سنو فرمان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچو، کیونکہ یہ زہر ہے جو تکلیف دینے والے کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا اور اس کی ناداری اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یہ فتح ربانی میں یہ غوث پاک کا قول درج ہے۔
حضور ایک تکلیف
پر... عام مسلمانوں کی تکلیف کی بات ہے، پھر ماں باپ کو تکلیف دینا۔
تکلیف پر ایک اور تکلیف حضور میں عرض کروں کہ اگر اب جیسے یہ گھر آئیں گے نا اور جب ان سے کہا جائے گا کیا، تو اب یہ الٹی تکلیف اور دیتے ہیں، یار آپ مطلب بار بار فون کرتے ہو، بار بار میسج کرتے ہو، میں دوستوں میں بیٹھا تھا، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، اب وہ الٹی مطلب کہ گھر میں یہ مطلب کہ وہ جھگڑا شروع کر دیں گے اور یوں گھر کا ماحول خراب، پھر ماں باپ بھی پھر تنگ آ جاتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو یار اللہ خیر کرے۔ تو یہ مطلب کہ میرا مشورہ ہے آپ سب کو، دیکھیں نا مہنگے مہنگے موبائل لے کر ہمارے نوجوان روڈوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ ماں باپ کی ٹینشن کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنا ڈر لگتا ہے بعض اوقات والدین کو کہ یار ہمارے بچے کا کیا ہوگا یار، اور لوٹ مار کتنی مچی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، مہربانی کریں اور اس معاملے میں بھی اپنے ماں باپ کو اور گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔
ان سے پاؤں پکڑ کے معافیا مانگے جو ایسا کرتے، ان کو راضی کر لیں جیتے جی، ورنہ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت بھی اس کے داؤ پہ لگی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ فیس بک پر ایک سوال آیا ہے کمنٹ کے ذریعے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد کب اور کیا سیٹ کرنا چاہیے؟
ہم کیا سیٹ کریں گے، قرآن بیان فرما چکا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے بنایا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی کے مقاصد قرآن کریم بیان کر رہا ہوں، اور کہاں سے دوسرا مقصد لے آئیں گے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ عاصم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو اٹک اٹک کر بولتا ہے تو کیا وہ امام بن سکتا ہے؟
اکلا جس سے حرف مکرر ادا ہوتے ہیں، ڈبل ٹریبل بار بار ادا کر کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جس سے حرف مکرر ادا ہوتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر صاف پڑھنے والے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنا لازم ہے، یعنی خود ہی ہکلا اس صاف پڑھنے والے کے پیچھے پڑھنا لازم ہے، ورنہ اس کی اپنی ہو جائے گی اور اپنے مثل یا اپنے سے کم تر، یعنی جو اس سے زیادہ ہکلاتا ہو کی امامت بھی کر سکتا ہے۔
حضور یہ ضروری ہے کہ جو حقلہ اٹکتا ہے اس کی تلاوت میں بھی یہ کیفیت ہو؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے، مشاہدہ ہے چند ایک، کہ اگرچہ گفتگو کے دوران وہ اٹک رہا ہوتا ہے لیکن جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پر یہ
نہیں اٹکتے،
نہیں اٹکتے.
میں دیکھا ایک بہت پرانے میرے ایک دوست ہے، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے، وہ اس طرح بات کرتے تھے اور یہ نعت شریف پڑھتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اکلائی پڑھے جاتے تھے. یہ اللہ کی شان ہے.
امیر اہل سنت دعوت برکات ملالیہ سے سوال یہ ہے کہ بسا اوقات گھروں کے اندر چھپکلیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پر کچن میں، تو چھپکلی مارنے کا بھی کوئی ثواب ہے اور اس سے حفاظت کا یا اس کو مارنے کا کوئی طریقہ یا اس کی کوئی احتیاطیں ارشاد فرما دیں؟
حاجی عمران نے بھی سوال جو کیا ہمارے مفتش نے، حاجی عمران مدنی، ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چھپکلی یا گرگٹ کو پہلی ضرب میں مارے اس کے لیے 100 نیکیاں اور دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس سے بھی کم. صحیح بخاری و مسلم میں ام شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزع یعنی چھپکلی اور گرگٹ کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی اسے یہ پھونکتا تھا. اور صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فویسق رکھا تھا، فویسق رکھا یعنی چھوٹا فاسق یا بڑا فاسق، اس لفظ میں دونوں معنی کا احتمال ہے یعنی امکان ہے، دونوں معنی ہو سکتے چھوٹا فاسق یا بڑا فاسق. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں لاہور سے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں میڈیکل آفیسر ہوں. میرا ایمرجنسی سے ریلیٹڈ میرا ایمرجنسی سے ایک سوال ہے کہ ایمرجنسی کرتے ہوئے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ مریض جن مریض اور ہوتے ہیں جن کو تکلیفیں صرف عام ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف ٹیکے کی خرچ کے لیے ہاسپٹل میں آتے ہیں کہ ہمیں اس کے ریلیٹڈ ہمیں انجیکشن لگا دیے جائے، میڈیسن سے ان کا کوئی تاثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن ایمرجنسی میں کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ایک پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے، وہ انجری ہوئی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا یا اس کا کوئی خون بہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ نہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کی لوگوں کو اگر ہم منع کریں کہ ہم آپ کو انجیکشن نہیں لگا رہے، وہ اس ٹائم بدتمیزی کرتے ہیں وہاں پہ، ڈاکٹر کو بلا بلا بھی کہتے ہیں. کیا ہمیں پیشنٹ کو ان کی خواہش کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے یا اس کی تکلیف کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے مطابق لا کرنا چاہیے؟
ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے یا ایمرجنسی وارڈ میں یہ ہوتا ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ تنخواہ دار بھی ہیں مثلاً، تو یہ کہ آپ کو تنخواہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ ایمرجنسی مریض کا زخمی کا ٹریٹمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا، اب آپ نے یہ وقت دوسروں پر صرف کیا اور جو انجیکشن یا جو دوائیں ڈونیٹ کی گئی ہیں وہ بھی ایمرجنسی مریضوں کے لیے اگر کی گئی ہیں اور آپ نے غیر ایمرجنسی کو اس کو لگا دیا تو یہ تو امانت میں خیانت بھی ہوئی نا، کہ آپ نے خاص دوست برادر کو لگا دیا تو یہ بھی غلط کیا آپ نے، اور دوسروں کو یا ایمرجنسی والے وارڈ سے استفادہ کرنا بھی نہیں چاہیے، جبکہ ایک اصول بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے وہ وارڈ ہے، ایمرجنسی والوں کے لیے وہ وارڈ ہے. تو اس کا اگر لوگ پھر بھی برا والا کہتے ہیں، آپ کا انجیکشن نہ لگا دینا، ان کو دوائیں نہ فراہم کرنا، ان کا ٹریٹمنٹ نہ کرنا، یہ بالکل آپ اپنے قانون کے دائرے میں ہی ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں الٹا سیدھا آپ کو، تو آپ صبر کریں، ثواب ملے گا. ये दिल आजारी भी नहीं है उनकी, यानी नाहक दिल आजारी नहीं है, वो गुनाहगार होते हैं इस तरह करके। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
आपको लगता है कि इमरजेंसी वार्ड या इस तरह के किसी केसेस के अंदर जब मरीज को लेकर आप जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो जो मरीज के साथ लोग होते हैं ये डॉक्टर्स हजरात के साथ थोड़ी चढ़ाई करते हैं, प्रेशर डालते हैं, बहुत ज्यादा हरावड़ी कर देते हैं, इससे आपको लगता है कि पेशेंट के लिए या डॉक्टर के लिए इलाज के मामले में इनका ये अंदाज नुकसानदेह साबित हो सकता है?
अरे नुकसानदेह है, यानी कि लोगों में तो इतनी समझ ही नहीं है ना, ऐसी अड़ावड़ियां करते हैं बेमौका के बाजू का, तो मरीज दम तोड़ जाते हैं बेमौका। मतलब ये मैंने एक वाक्य पहले बताया भी था, यही बताया था कुछ तो मुझे डॉक्टर ने बताया, तो इस तरह मतलब करना नहीं चाहिए, जिसका हक है उसको पूरा हक मिलना चाहिए, जिसका हक नहीं है उसको उसमें मुदाखलत करनी नहीं चाहिए कि मेरा इलाज करो, ये तो दादागिरी है।
जो निकाह है वो किन चीजों से, किन बातों से, किन सूरतों में टूटता है?
ये बहुत लंबा टॉपिक है और दारुलिफ्त अहले सुन्नत से रुजू कीजिए, बहार शरीयत के गालिबन आठवें हिस्से में सात और आठ हिस्सा कि इसमें निकाह और तलाक का बहुत तफसीली बयान है, तलाक के मतलब इशारे किनाए भी बयान किए गए, तो ये यहां बयान करने में रिस्क होता है इस तरह के मामलात को। अब कोई माजल्ला मुर्तद हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, ऐसे कुफियात बके, ऐसा कोई कुफर बका, मगर ये तय उलमा करेंगे ऐसा कुफर है या नहीं, बाज पेचीदा होते हैं, बाज बिल्कुल वाजे होते हैं, यानी माजल्ला जिसने कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता, तो वो खैर ये तो आम आदमी भी इसमें तो समझ जाता है कि ये मुसलमान ना रहा, मुसलमान ये कह ही नहीं सकता मैं खुदा को नहीं मानता, तो वो निकाह भी उसका गया, सब कुछ निकाह तो चलो गया, ईमान गया उसका क्या। हमारा लिए के नाजुक मसाइल जो है ये मदनी चैनल पर हम कभी जवाब दे तो देते हैं, लेकिन यूं कभी कभी एहसास होता है कि अब लोग घरों में सुन होते हैं, किसी की बिजली ट्रिप हो जाती है या नो सिग्नल, पुअर सिग्नल कुछ, अब अच्छा खासा मसाला चल रहा होता है, बच्चा अम्मी अब करके आ गया दौड़ता हुआ, और मतलब चाय पी जा रही है, पानी मंगवाया जा रहा है, तो देख 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 क्या बोल रहा है, अब देख 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 में वो आधा उधा चला गया काम से, ये घरों में तो ये होता होगा जर, देख तेरे लिए बोल रहा है, देख तू करता नहीं, जैसा अभी औलाद के और मसले चले थे, इत्तेफाक हो गया हो तो ताज्जुब नहीं कि किसी घर में उसी तरह का बेटा आज बैठा हो रात लेट आने पर, माँ भी बैठी हो बाप भी बैठा हो या माँ और बेटा बैठे हो, तुझे रोज समझाती हूँ देख, है ना सही बोल रहे ना। अब इतने में जो मैंने बोलना था इस बेटे को सुनाना था जिसको, वो सुन नहीं पाएगा, वो भी जवाब दे देगा माँ यार जो वे मौलाना होगा तो करते रहते हो, माँ तो छोड़ लो मैं तो जाता हूँ, तो भी काम और खराब हो जाएगा, तो ये सुने इसकी मेहरबानी। तो कभी भी इस तरह का बयान हो रहा हो तो मदनी चैनल पर या वैसे ही कोई बयान हो रहा हो तो उसमें इस तरह का अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए, जिससे बात जो है ना पूरी समझ से महरूम रह जाए।
माशाल्लाह बहुत ही अहम मौजू है, और जो फैदान मदीना में भी जो हमारे इस्लाम भाई बैठे हुए हैं ये भी जो मोबाइल निकाल कर कर रहे होते हैं, अच्छा बसाओ का तो इनको अंदाजा होता है कि अभी कैमरा आएगा आपके पास, तो यूं मतलब कि मोबाइल भी होगा और घर वालों को बता रहे होंगे कि देखो मैं नजर आया, तो ना आप सुनो ना घर वाले सुने, बस आपको देखे ना दुनिया भी आपको देखे, तो ये फैजान मदीना में भी जैसा आप इज्तिमा में माशाल्लाह मदनी मुजाकरे में तशरीफ लाते हैं तो यहाँ मोबाइल तो आपके पास ही होते हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप मोबाइल को भूल जाएं तो बेहतर नहीं होगा?
ये तो हिसाब किताब रहेंगे, बस पूछो मत, इसके तो चुटकुले भी है, वो मुझे अपने घर के किसी फर्द ने बताया था وہ اسلامی بہنیں بیٹھی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی مدنی چینل، اس میں وہ پہلے یہ مناظر دکھا دیتے تھے، اب بھی باہر والے تو نظر آتے ہیں، یہاں کے فیضان مدینہ کے اب یہ ناظرین اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے اس میں اسکرین پر لائیو، کیونکہ یہ اسے سین پارٹ کرتے تھے، کوئی یوں کرتا تھا کوئی یوں کرتا تھا، یعنی کہ کنفرم کرتے تھے کہ میں ہی ہوں یا نہیں، تو اس میں ذرا سننے سے محروم دل، اور وہ لوگ بھی دیکھنے والے بولے یار پاگل ہو گیا، اکیلا اکیلا مسکرا رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، تو یہ الحمدللہ کئی بار بول بول کے آخرکار اب وہ سسٹم بن گیا ہے، لیکن دوسرے جو اب یہ جیسے ریلے ہو رہا ہے نا کہ کہیں اور کہیں تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے اسکرین پر، تو بہرحال وہ کہیں دیکھ رہے تھے تو ماں ساس اور بہو بیٹھے ہوں گے، اس میں اتفاق سے اس اجتماع میں وہ ماں کا بیٹا اور بہو کے بچوں کا ابو نظر آئے گا، تو ماں نے خوشی کے مارے بہو دو ہاتھ مارے، دیکھ دیکھ اتنے میں بیٹا جا چکا تھا، بہو غالب دیدار سے محروم رہ گئی، تو خالی جھل کیا دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر شرافت ہے دیکھتی تو شاید بہو بھی دیکھ لیتی، تو یہ ایسے معاملہ تھا کہ بندہ اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے، کوئی بھی خاص بات آتی ہے نا تو ایک دوسرے اشارہ کریں گے، سنا کہ نہیں تھی اتنے میں وہ ذرا یہ ہم جو بول رہے ہوتے تو سب جا رہا ہوتا ہے، رکنا تو ہوتا نہیں ہے، تو یہ محرومی ہو جاتی ہے، اس نے خالی دیکھ کے بس کسی کو کچھ نہ بولے، اتنا پیچھے بیٹھتے ہیں نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ جس کو زیادہ جذبہ ہوتا ہے نا یہ آگے آ کر بیٹھتے ہیں، نمازی پہلی سب میں پڑھیں گے، مدنی مذاکرہ کے جو مشاہدات عرض کر رہا ہوں وہ بالکل جم کے بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھتے نہیں ہے، جس کو بولے ہلتے نہیں ہے، اچھا جو آتے ہیں آرام سے اطمینان سے وہ پیچھے ہوتے ہیں، اب پیچھے تو اکا دکا چلت پھرت بھی نظر آ رہی ہے، تو کوئی آئے گا تو یوں کندھے کر کے آگے بڑھے گا، تو کوئی ویسے شرافت جا رہا اس کی ٹانگ لگ جائے گی، تو میری آپس میں الجھتے بھی ہوگا، انداز دیکھتا نہیں ہے، یہ بھی ہو جاتا ہوگا، تو بولے یار معاف کرنا، اگر وہ اچھا آدمی ہوگا تو معاف کرنا بولے گا، ورنہ اس بندہ میرا دونوں بنا دے گا، تو یہ سین حساب کتاب ہوتے ہوں گے، تو یہ سننے میں پیچھے والوں کو وہ سچکا پڑتا نہیں ہوگا، وہ بےچاراتے ہوں گے، فارمولیٹی پوری کرتے ہوں گے، میرا ادھورا مسئلہ سمجھ کے جاتے ہوں گے اور پھر مجھے داؤ پہ لگاتے ہوں گے، یوں بولا تھا آج، حالانکہ میں نے کچھ اور بولا ہوگا،
سب بابا ایک عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی مذاکرے سنتے ہوئے، اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے، اتنا ٹائم ہو گیا کہ اب مطلب کہ اب کیا قریب آنا، اب دور بیٹھتے ہیں اسلام بھائیوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یار آپ جاؤ بھی، نئے نئے آئے آپ آگے بیٹھو، ہم لوگ تو بیٹھ بیٹھ کے تو یہاں تک پہنچے بھائی، اب مطلب آپ جائیں، اب آپ آگے بڑھے، ہم بیٹھے ہوئے پیچھے، کوئی مسئلہ نہیں، جائیں پیچھے نظر نہیں آنا، بس آپ جاؤ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے، تو بےچارا اتنے عرصے سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو پیچھے بیٹھ کے تھوڑا ٹائم نکال لیتا ہے،
میں نے سب سیکھ لیا ہے، مجھے وہی باتیں ہوتی ہیں، کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں ہے، مجبوری ہے، ذمہ دار بولتے آؤ آ گیا ہوں، معاذ اللہ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، آپ کو ایسے مکے مدینے میں بھی لوگ ملے ہوں گے، مجھے تو ملے ہیں، ہم لوگ حج کے سیزن میں نہیں جاتے طواف کے لیے اور حاضری کے لیے، مطلب نئے نئے حاجی وہ سب آتے ہیں نا، ہم ان کو موقع دیتے ہیں، کیا یار رش میں اضافہ کر رہا تھا، ارے یار چھوڑ یار، اس میں تو زیادہ جانا چاہیے کہ کسی عاشق کے رسول کی نظر پڑ جائے اپنے اوپر، کیونکہ جو حج اور عمرے کے ذوق میں میں نے فرق میں نے نوٹ کیا ہے، حج میں ذوق رقت سوز زیادہ میں نے دیکھا ہے عمرے کی بنسبت، کیوں حج میں پیسہ پیسہ جوڑ کر آئے ہوئے، برسوں سے تڑپ تڑپ کر جمع پونجی لٹا کر خرچ کر کے وہ آئے ہوئے لوگ ملیں گے، غریب غربے بھی پہنچ جاتے ہیں، یا کسی نے کر دی ترکیب اور تڑپتا ہوا پہنچ گیا، ان کی برکتیں، ان کا سوز و گداس، ان کی رقتیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک اثرات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عمرہ عمرے میں جاتے ہی جنرلی مالدار لوگ جاتے ہی رہتے ہیں، جاتے ہی رہتے ہیں، سال میں دو بار تین بار چار بار بعد ہر مہینے مہینے میں ایک دو بار بھی پہنچ جاتے ہیں، بس اب یہ کہ ظاہر ہے کہ جب بار بار اس طرح ہوگا تو وہ سوز گداز وہ رقت نہیں ہوگی، تو یہ کہ مطلب یوں بھی ہوتا ہے، حج. تو اب یہ کہ یہ لوگ جاتے نہیں، حالانکہ وہ جانا چاہیے. انہیں یوں یعنی یہ بھی اللہ دلوں کی نیت جانتا ہے کہ یوں کہنا کہ ہم دوسرے حاجیوں کو موقع دیتے ہیں اس لیے نہیں جاتے، یا یار رش بہت ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ویسے پانچ منٹ میں طواف ہو جاتا ہے، اور اب یار اتنے رش میں ایک گھنٹہ پانچ منٹ لگ جاتے ہیں. یہ ایک الگ صورت ہے. اب ہم کسی کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے، لیکن جو یہ بولتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں، رش بہت ہے، یہ بےچارے دور دور سے آئے، ہم کہاں ان کی بھیڑ میں اضافہ کریں. تو یہ اپنے اوپر غور کریں گے، ان کی ہمدردی ہے یا نفس کی شرارت ہے کہ بھیڑ میں کون جائے گا. تو اللہ کو سب خبر ہے، اور یہ کہ اس لیے نہ جانا تو جمعے کی نماز بھی کوئی گھر میں پڑھ لے، جیسے یار بہت رش ہوتا ہے، نئے نئے لوگوں کو آگے بڑھاؤ یار، پھر گھر جا کے محض اللہ یا عید کی نماز میں رش ہوتا ہے، نہیں پہلی صف لینی ہے، جمعے میں بھی پہلی صف لینی ہے، تو طواف میں بھی سب سے آگے جانا ہے، چاہے حج کا سیزن ہو چاہے رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہو جب رش ہوتا ہے. یہ عبادتیں، یہ کس زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ ان عبادتوں کا عبادت ہونا اور افضل ترین عبادت ہونا اور ثواب کا انبار ہونا اور قدم قدم پر قبولیت کا فیضان ہونا، یہ تو مسلم ہے. اس کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینا، اثار کرنا، واٹ از دس؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہزاد آصف میرا نام ہے، اور مدنی چینل میں ایز اے مفتش میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض تھی کہ کل میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی الحمدللہ، تو انہیں اپنی بیعت کے اندر لے لیں اور ان کے عالمہ مفتیہ بننے کی دعا بھی عطا فرما دیں انشاءاللہ الکریم. ایک یونٹ میں دینے کی نیت کرتا ہوں.
ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. میں سلسلہ علی قادر اعظم میں داخل کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کی صاحبزادی کو بامل علی مہدین مفتیہ اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغہ بنائے، اور ایک یونٹ کی نیت کا شکریہ کب ادا کریں گے یہ بھی تے اللہ کرے کر گیا وہ اپنے. اور گیارہویں شریف کا مہینہ ہے، 10 یونٹ کسی اور سے دلوا دے، ایک 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 کر کے دو، گیارہویں کی نسبت سے 11 یونٹ دلوا دیں آپ، اگر ہے آپ کے بس میں پیغام بھیج دیں. 11 زیادہ دلوا سکتے ہیں، وہ بھی اربوں روپے چاہیے ہم کو، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. جو جتنا حصہ ڈالے گا اس کا مقدر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو آپ لوگ؟ اچھا یہ بتائیں مہینہ کس کا چل رہا ہے آج؟ جی ہاں، پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہینے میں آپ لوگوں کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟
ہم کڈز مدنی چینل کا پروگرام ہمارے پیارے غوث پاک دیکھ رہے ہیں.
ماشاء اللہ، ویسے بھی دعوت اسلامی غوث پاک کا بہت ذکر کرتی ہے.
وہ کیسے؟
وہ اس طرح کہ دعوت اسلامی نے غوث پاک کی بایوگرافی پر کتابیں پبلش کی ہیں، جیسے جنات کا بادشاہ، غوث پاک کے حالات وغیرہ.
فاؤنڈر آف دعوت اسلامی امیر اہل سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں.
اگزیکٹلی اسی طرح بچوں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی گنبد میں جو کلرز ہیں اس میں غوث پاک کے مزار شریف کی گنبد کا بھی کلر موجود ہے.
ٹیچر، ویسے بھی دعوت اسلامی کے جھنڈے پر 3 رنگ ہیں، جس میں سے بلو کلر غوث پاک سے محبت کو شو کرتا ہے.
جی ہاں صحیح کہا آپ نے. اسی طرح امیر علیہ سنت نے اپنی نعت کی کتاب وسائل بخشش میں بھی غوث پاک کی کئی منقبتیں لکھی ہیں.
مدنی چینل پہ غوث پاک کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، کیا وہ ہم لگائیں گے؟
میں نعرے لگاؤں گا اور آپ سب جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ولیوں کے امیر، ہو کرم اے میرے پیر، پیارا پیارا میرا پیر، دم دما دم دستگیر، عظمت والا میرا پیر، سارے پیروں کے ہے پیر. میرے پیارے امیر علیہ سنت، یہ یاد فرمائیے کہ دعوت اسلام کا غوث پاک سے کتنا گہرا تعلق ہے. آئیے پیارے بچوں سنتے ہیں کہ امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک کے حوالے سے کتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں.
ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ بتا دیا کہ دعوت اسلامی غوث پاک سے ایک اتنا گہرا عقیدت کا تعلق ہے الحمدللہ. اور یہ 11 مدنی مذاکرے جو مسلسل چاند رات سے جاری ہیں, یہ بھی تو غوث پاک سے تعلق ہی ظاہر کر رہا ہے. اور جلوس غوثیہ روزانہ الحمدللہ آج کل اس کی ترکیب ہوتی ہے, مدنی چینل والے دیکھتے بھی ہوں گے, تو یہ بھی غوث پاک سے تعلق ہی کا نظارہ ہے. پھر ہم نے ربیع الاخر شریف اس ماہ غوث اعظم میں 11 روزے رکھنے, کم از کم پورے مہینے میں 11 روزے رکھنے والے کے لیے پہلی کیٹیگری دی ہے ممتاز. یہ 11 کا عدد بھی غوث پاک سے محبت کا ثبوت ہے. 11ویں شریف غوث پاک 11 تاریخ کو, ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تھا, اس کی نسبت ہے 11. یہ میرے ہاتھ میں جو قلم بھی بلو ہے, یہ بھی غوث پاک کی محبت کا اظہار ہے. یعنی اس سے اور میرے پیچھے اسکرین بھی اس وقت بلو بلو ہے غوثیہ رنگ کی. ابھی جھنڈے کے پرچم کی بھی آپ نے بات کی, اور ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو گنبد شریف ہے اس میں بھی رنگ غوث پاک کا رنگ بھی ہے, اور ساتھ میں وہ نقش ہمارے اس میں ہے. یہ گنبد میں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جھنڈے میں وہ بالکل اس کا عکس ہے. جھنڈے میں خالی رنگ نہیں ہے بلو, بلکہ اس میں پورا یہ وہ نقشہ ہے جو غوث پاک کے مزار پر بنا ہوا ہے گنبد شریف پر, پورا اس کا سمجھو وہ اس کا عکس ہے, تصویر ہے اس کی الحمدللہ. یہ غوث پاک کی محبت ہی کی وجہ سے انڈرسٹوڈ ہے. تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ یہ اس کلر کا بھی احترام ہوتا ہے, اس کلر کے چپل پہننا یا اس طرح کی چادر ہو جس پر پاؤں رکھنا وغیرہ بھی وہ تھوڑا دل وہ کھٹکا کرتا ہے. یہ غوث پاک کا رنگ ہے, غوث پاک کے مزار شریف کا رنگ ہے, اس پر پاؤں نہ رکھا جائے, اس کی چادر نہ بچھائی جائے بیٹھنے کے لیے. یوں ایک اگرچہ بچنا بہت دشوار ہے کہ چاروں طرف یہی ہو رہا ہے, بلکہ سبز چادریں ہیں, سبز کارپیٹ بھی بچھے ہوئے ہوتے ہیں, ناجائز نہیں ہے ان پہ چلنا بیٹھنا, یہ نہ کہ دل مانتا نہیں. اب جیسے ابھی عیسائی بھائی کی چادر ہم نے دیکھی اس کے وہ ہے گلے میں غوثیہ رنگ کی, اب کیا کرتے ہیں یہ, جیسے انہوں نے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے, پھر اسی کو ٹانگوں میں لپیٹ بھی لیتے ہیں, گھٹنوں میں دبا بھی دیتے ہیں پردے وردہ کرنے کے لیے, یا اسی کو بچھا دیتے ہوں گے کبھی تو اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہوں گے, یہ مزہ نہیں آتا. اسی طرح سبز چادر کو بھی یوں گھٹنوں میں لپیٹ لیتے ہیں تو بچھا لیتے ہیں, مطلب ناک پونچھ رہے ہوتے ہیں سبز چادر سے, تو یوں مزہ نہیں آتا. اور تم یہ وہ رنگ ہے جن کو نسبت حاصل ہے سبز رنگ کو, تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں تو اگر نہیں احترام ہو سکتا باقی بہت مشکل ہے, تو پھر استعمال کرنے سے بچے آدمی جب احترام ہی نہیں کر سکتا تو گھر میں رکھے سنبھال کے. تو اللہ پاک ہم کو بس ادب نصیب کرے, با ادب با نصیب, اس پاک کا جتنا ادب کریں گے اتنا انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. کہ اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء کا جتنا ادب کیا جائے کم ہے, ولیوں کے بھی سردار, سرداروں کے بھی سردار ہیں. کل جس والا میر میرا, یہ کیا ہوتا ہے, میر بنے سردار میرا, میرے غوث پاک نہ صرف سردار ہے بلکہ سرداروں کے بھی سردار
ہے. پیر پیرا غوث پیر میرا غوث محبوب صبح غوث ولیوں کے سلطان غوث محبوب یزدا غوث سلطان ذیشان غوث مشکل ہو ہو میری جانا غوث پاک بخشش کا ساما غوث پاک.
جنازہ جب اٹھا کے گھر سے لے کے جاتے ہیں قبرستان کی جانب یا جنازہ گاہ کی طرف تو کیا اس کے ساتھ ہم بلند آواز میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟
کیا پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تھا کہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا اس طرح ذکر اذکار کلمہ، کہ لوگ غور و فکر کرتے تھے، اور حالت ایک دور میں یہ تھی کہ جنازے کا جب جلوس جاتا تھا تو ہر فرد منہ پر کپڑا ڈال کر پلو ڈال کر رو رہا ہوتا، اور یہ اگر کوئی اجنبی دیکھے تو وہ پہچان نہ سکے کہ میت کا عزیز کون ہے، سب روتے تھے اپنی موت کو یاد کر کے، فکر آخرت میں قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے. لیکن پھر یہ دور تبدیل ہوا آہستہ آہستہ، تو اس وقت کلمہ پڑھنا اور یہ ان کے لیے مطلب یہ غور و فکر کا جو تھا وہ بہت زیادہ مفید تھا، تو لوگ یہ ذکر اذکار بلند آواز سے نہیں کرتے تھے. پھر یہ دور آیا کہ لوگ اب وہ غور و فکر تو چھوڑ دیا، غفلت بڑھ گئی، اب خالی چل رہے ہیں تو بات چیت ہو رہی ہے، تو بے ترتیبی کا انداز ہوا. تو پھر علماء نے فرمایا کہ اب کلمہ پڑھو، ذکر کرو، تاکہ یہ بات چیت فالتو باتوں سے بچ کر کچھ تو ہو، نیکی کا کام ساتھ میں چلتے رہتے، نیکی در نیکی، جنازے کے لیے ساتھ جانا قبرستان یہ بھی نیکی ہے، نیکی ایک نیکی میں کئی نیکیاں ہوتی ہیں، تو یوں مطلب لگایا ان کو اس کام پر، تو وہ آج کل ابھی تک جاری ہے، کلمے پڑھے جاتے ہیں. اس سے روکنا جو ہے نا یہ ایک نیکی سے روکنا ہے، منع نہیں کرنا چاہیے، خود نہیں پڑھتے سستی ہوتی ہے تب بھی دوسرے کو منع نہ کرے کہ یہ کہاں سے آیا اور وہاں آیا اور کس نے مطلب ہوئی. تو یہ باتیں مطلب ہیں کہ اس طرح تو بہت ساری باتیں ہیں پہلے نہیں تھی اور بعد میں ایجاد ہوئی، قرآن کریم بھی بعد میں چھپائی کی صورت ہے یہ بعد میں ہوا ہے نا، اذان مائک پر ہوتی ہے، خطبے مائک پر ہوتے ہیں، پہلے کہاں مائک پر ہوتے تھے، نمازیں مائک پر ہو رہی ہیں، پہلے کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے. درود شریف اذان سے پہلے پڑھا تو وسوسہ آیا، درود شریف کیوں، درود شریف سے کیا ناراضی ہے بھائی، منع بھی تو نہیں ہے. مائک پر بھی اذان صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں دی تو مائک بھی ہٹا لو، تو میٹھا میٹھا آپ درود شریف تو سب سے میٹھا ہے، وہ تو پہلے ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک ہے. الحمدللہ اذان سے پہلے بھی پڑھیں گے، بعد میں بھی پڑھیں گے، اذان کے پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ، اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح جنازے میں کلمہ پڑھنے میں کوئی عرض نہیں ہے، نیکی کا کام ہے، منع نہیں ہے شریعت میں، بلکہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جی آپ نے وہ 11 یونٹ کے جو ترغیب دلائی تھی اسلامی بھائی کو، تو ان کا جواب آ گیا کہ انشاءاللہ 11 یونٹ پیش کریں گے.
الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک ان کو 11ویں والے غوث پاک کی خوب برکتیں نصیب کرے، ان کے صدقے ان کے خاندان کی مغفرت ہو جائے بے حساب.
اس کے ذریعے ایک سوال ملا ہے، جسم پر تل اور ہاتھوں کی لکیروں کا انسانی زندگی پر کچھ اثر ہوتا ہے؟
لکیر اور
تل،
تل ہاں، تل کے اس پر تو مطلب فضائل، اور یہ فضائل کیا مطلب اس کے اہمیت، اس کے تعلق سے ایک رسالہ حضرت فیض ملت مولانا فیض احمد اویسی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ تل کی کیا کیا مطلب خوبیاں وغیرہ ہیں. اب یہ لکیروں کے بارے میں ہے نا درست نہیں ہے، مفتی صاحب منع فرما رہے ہیں کہ لکیروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ نا علم نجوم، مگر خیر وہ اب اس میں لمبی بھی ہے سیشن، تو اس لیے وہ لکیروں سے کہ یہ لکیر دیکھ کر بتائیں گے کہ یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، کب تک زندہ رہے گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ آدمی کو مطلب اب بول دے کہ تیرا نکاح نہیں ہوگا تو گیا نا بیچارہ، ہوگا تو انتظار کرتا رہے گا جبکہ قسمت میں اس کے نہ ہو ترقی کا تو اللہ ہی جانتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ لکیروں میں، لیکن بعض صورتیں لکیروں کی، یعنی کہ میں آپ کو ایک تدبیر کی صورت بتاتا ہوں، ایک ٹیسٹ کرنے کا طریقہ، جب آپ کو پیٹ میں کوئی تکلیف ہو جائے، پیٹ میں مطلب پیٹ کی صفائی جلدی جلدی ہونے لگے وغیرہ، آپ یہ نہ کہ جو دیکھیں یہ اس طرح اس کا لے سکتے ہیں آپ، وہ
ہینڈی کرنا پڑے گا تھوڑا پیچھے سے،
یوں کر کے ہاتھوں کو یوں کر کے آپ یہ بیچ کی جو بڑی موٹی لکیر ہے نا اس کو ملائیں. میں نے ملائی. اب یہ سارے جوڑ جو ہے نا اس کی لکیریں ملائیں. میری ساری لکیریں مجھے بالکل ایکول نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا پیٹ جو ہے میری ناف یہ اپنی جگہ پر ہے. اور کبھی پیٹ جو ہے نا وہ آزمائش کر دیتا ہے تو میں نے خود ٹرائی کیا ہوا یہ طریقہ ہے, اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ناف اتری ہوئی ہے. یہ لکیریں پھر اپنی چیز میں رہتی نہیں ہے, چینج ہو جاتی ہے.
یہ اگر کیمرہ
ایک طبی طریقہ ہے, اس کا تعلق نجوم سے نہیں ہے. نجوم لکیروں کا, یہاں ایک لکیروں کے ذریعے امتحان ہو سکتا ہے کہ ناف اتری ہوئی یا نہیں. اب ناف اگر اتری ہوئی ہے اس کا پھر یہ کہ اس کے کئی علاج ہیں. اس میں اپنے بھیجا بھیج دیتے تو بہن کر دیتا. تو اس میں گھریلو علاج مدری پنسورہ میں بھی ہے, گھریلو علاج میں بھی ہے. آیتیں پڑھنے کی ہے سورہ آل عمران کی, وہ میرا تجربہ ہے الحمدللہ, وہ پڑھنے سے صحیح ہو جاتا ہے. یہ تا حصول شفا روزانہ ایک بار ناف پر ہاتھ رکھ کر ناف اتر جانے کا علاج, تا حصول شفا شفا ملنے تک روزانہ ایک بار ناف پر ہاتھ رکھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 یہ آیتیں پڑھے ناف پر ہاتھ رکھ کر اور دم کر دیں, انشاءاللہ آپ کی ناف صحیح ہو جائے گی اگر آپ صحیح پڑھنا جانتے ہیں تو. ایک بار میں اگر کام نہ ہو دوسری بار کر لیں, تیسری بار کر لیں, اللہ کرے گا تو. میرا الحمدللہ 12 کا تجربہ ہے کہ یہ بڑی برکت والی آیتیں, ہر آیت برکت والی ہے لیکن مختلف آیتوں کے مختلف خواص ہوتے ہیں, ان میں ناف کا علاج ہو جاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا ناف کپڑے پر یاد رکھنا ہے, کپڑے اتار کر وہ جیسے جو دم کراتے سینہ کھول گئے, اب درد پیٹ کے اندر تو آتے نہیں کھولتے, اوپر ہی دم ہوتا ہے, یہ سینہ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کپڑے پر بھی دم کر دیں گے تو گزارا ہو جائے گا. تو یہ کپڑے پر ہی ہاتھ رکھ دیں گے ناف کی جگہ پر تو کام چلے گا. ایک علاج ہے یہ, اسے کئی علاج ہیں اس کے ناف اترنے کے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب تک یہ میرا واسطہ پڑا ہے ڈاکٹر اس کو تسلیم نہیں کرتے ناف اترنے کو, ان کے طب میں ایسا نہیں ہے. حکیم جو ہوتے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں, لیکن اب نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ حکیم, میرا اپنا تجربہ میں نے عرض کر دیا کہ ناف اپنی جگہ سے ہٹتی ہے. آپ کبھی پیٹ ڈسٹرب ہو تو ٹرائی کر لینا, اور اب بھی ٹرائی کر لیں تو آپ کا ملا ہوا ہوگا. جس کا اگر آگے پیچھے ہے تو وہ پھر اس کو پتا ہوگا کہ اس کا پیٹ کیا کیا اس کو کہہ رہا ہے, اندازہ ہوتا ہے انشاءاللہ. پھر یہ وہ آیتیں پڑھیں گے نا آل عمران سورہ آل عمران کی 7ویں اور 8ویں آیت, اس ناف پر ہاتھ رکھ کر آل عمران کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھ کر دم کر دیں, اللہ کرے گا تو بیڑا ہی پار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیا ناف اترنے کی کچھ علامات بھی ہیں کہ ایسا لگے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ ناف اترنے کی وجہ سے ہوا ہے؟
میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو پیٹ
ایک تو ہو گیا.
بعض اوقات یہ کہ بولتے ہوئے مزہ لیا تھا, لوگ تو میں سے بے اختیار بول رہے تو مجھے کیوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, لوز ہو گیا. اپنے آپ کو پتا ہے
جی جی,
برا نشر ملا ہوں.
درست درست,
اچھا بھی نہیں لگتا ہے یہ سب کو بولنے میں. کھانا کھا رہے ہیں بولتے اس کے کیوں ہو گیا, اس کا یہ جاری ہے,
کھاتے ہوئے بھی
لگے ہوئے ہوتے ہیں,
لگے رہتے ہیں,
الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو کروا دیں یہ الٹیاں ہو رہی ہیں کھانے سے. نہیں ویسے منع بھی ہے, کھاتے ہوئے تو اس طرح کی باتیں کرنا. ویسے بھی حیا کا ذہن ہوگا نا تو آدمی انتخاب کرے گا کوئی اچھا لفظ مل جائے, جیسے پیٹ جاری ہونا, یا میں نے کہا پیٹ جلدی جلدی صفائی ہوتی ہوتی, یہ سب سمجھ گئے ہوں گے جن میں عقل ہوگی. اب جو بالکل نہ سمجھے تو اس کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. یہ جو میں نے الفاظ بولے وہ شاید یعنی بعد میں گن نہیں آئے گی اس میں, ورنہ وہ بولتے ہیں انتیاں بتاتے تعداد. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اس دور میں ایسا بھی ہوتا ہوگا نا, یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں پھوڑے ہوئے یا پھوڑا ہو گیا, تو کسی نے ٹرائی کیا لیے کہ یہ دیکھو کیا الفاظ بولتے ہیں, وہی کہ اچھا اچھے لفظ میں اظہار کرنا. پوچھا گیا آپ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ کے اندر کے حصے میں پھوڑا ہو گیا ہے. اس وقت ایسا ہوگا نا کہ اس جگہ کا نام لینا بھی معیوب ہوگا, اب تو ہر جگہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے پائلز, یہ شاید اتنا معیوب لفظ نہیں ہے لیکن ہر ایک سمجھے نہیں, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو تھوڑا بہت تجربہ رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا میں نے کیا بولا. اس کا بالکل اردو میں جو مشہور لفظ ہے یہ ایک دوسرے کو بلا تکلف بول رہے ہوتے ہیں. پھر وہی ہو گیا, اب یہ کتنا مطلب عجیب آدمی کا وہ بازو کا توجہ جاتی ہے تو عجیب سا ہوتا ہے. حیا جتنی ہو اتنی اچھی ہے, یہ حیا یہ خوبی ہے کہ جتنی ہو شریعت کے دائرے میں ہے نا تو وہ اچھی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ سوال یہ آیا ہے کہ یہ بتا دیں جنات کس شکل کے ہوتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ فرشتے کس صورت کے ہوتے ہیں.
نہ جنات کبھی دیکھے نہ فرشتے کی زیارت ہوئی ہے. فرشتوں کی زیارت تو یہ کہ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ کم از کم ولایت چاہیے اس کے لیے, فرشتے کی زیارت کے لیے. وہ مختلف صورتوں میں تشریف لاتے ہیں, آدمی پہچان اڑ سکتا ہے یہ فرشتہ ہے. جنات میں مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں. اب یہ کہ اس میں کیسے فائنل کون کرے کیسے کرے, یہ جن ہے. کبھی کبھی ایسا شک تو پڑتا ہے یار, نہیں میں بولتا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جب نعت سنو جھو
ایک بار بغدالی محلہ میں تعاون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. لوگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے کنویں کا پانی پیو. جو ایسے کرے گا وہ انشاءاللہ ہر مرض سے شفا پائے گا. چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی.
بندیرم آزاد.
دن کا سچ ہے.
ماشاء اللہ بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا. اللہ سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام بنائے, مفتی اسلام بنائے, عالم دین بنائے, دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں. بچیاں بچے جو ماشاء اللہ پیارے پیارے اپنے انداز دکھاتے. آخری والی نے یہ شاید معنی پوچھے نا, از بند غم آزاد, غم کی قید, غموں کی قید میں گھرا ہوا ہوں, میں غموں کا قیدی بن گیا ہوں, غموں نے چاروں طرف سے گھیر دیا, مجھے یا غوث پاک اس سے آزادی دلوا دیجئے, میرے غم دور کر دیجئے. اور دعا کریں گے تو غم دور ہو جائیں گے. غوث پاک مراد یہی ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شام کی 5 تاریخ تھی تو کل ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہوئی, تو وہاں کچھ باتیں سننے کو یہ ملی, 5 تاریخ کو جو فوت ہوتا ہے 5 تاریخ اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی اس گھر کے لیے, کہ وہ مزید 5 بندے اور اس گھر کے اسی مہینے میں فوت ہوتے ہیں.
توبہ توبہ. 5 تاریخ کو جو فوت ہو تو وہ اس میں بھی کوئی بدشگونی لی جا رہی ہے یہ پتا چلا.
چاند کی 5 تاریخ.
حالانکہ کل ہی بیان ہوا تھا, کل 5ویں رات تھی, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور مجتہد ہوئے ہیں, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, جنہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے, ان کی تاریخ وصال 5 ربیع الاول شریف یا 5 ربیع الاخر شریف ہے. 5 تاریخ اور بھی دیکھنے جائیں گے تو شاید 5 تاریخ کے بزرگوں کے وفات کے ہو سکتا ہے کہ واقعات ہوئے ہوں گے. بہرحال یہ کہ 5 تاریخ کو کوئی بھی تاریخ معاذ اللہ منوس نہیں ہے, اس کے بعد چگونی نہیں لینی چاہیے. سب دن اللہ کے, سب تاریخیں اللہ کی, ہر مہینہ اللہ کا. صرف وہ گھڑی اس شخص کے لیے منوس ہے جس گھڑی, جس لمحے, جس ٹائم میں اس نے گناہ کیا. حضرت امام حسن نواسہ رسول, امام حسن رضی اللہ عنہ 5 ربیع الاول 85 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی وفات شریف ہوئی. یوں مطلب یہ کہ 5 ربیع الاول یا 5 تاریخ, یہ تو مبارک تاریخ ہے, برکت والی تاریخ. نسبت ہوئی نا ایک صحابی رسول, نواسہ رسول اور ایک بہت بڑے عالم اور مجتہد سے. ابھی تو ہم نے 2 ہی نسبتیں, اور بھی کئی بزرگوں سے اس تاریخ کو نسبت ہوئی ہوگی. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا یہ سوال ہے, دودھ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے مٹھائی بنانے والے کا کام کرنے والے دودھ کی مدد سے تیار کی جانے والی مٹھائیوں کی قیمت میں اضافہ کرنے کے باوجود مٹھائی کی تیاری میں معیاری دودھ کی جگہ ملاوٹ شدہ سستا اور پاؤڈر والا دودھ استعمال کرتے ہیں, کیا مٹھائی بنانے والوں کا ایسا کرنا درست ہے؟
اب یہ کہ اللہ بہتر جانے, اگر گاہک کو پتا ہے کہ یہ خالص دودھ تو ہوتا نہیں ہے, اب تو مطلب جرے دھوکا نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, اور وہ خالص دودھ کہہ کر بیچتا نہیں ہے, اور یہ بیچ مٹھائی رہا ہے, اس میں دودھ کے اجزاء ہوتے ہیں, پھر کوئی اور ڈرائی فروٹ, بادام پستے بھی ڈالتے ہوں گے, آٹا وغیرہ, اگر اس کو یہ معیاری خالص گھی خالص دودھ اس طرح کے دعوے نہیں ہے کہ یہ مٹھائی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ وہ نہیں دے رہا, تب تو یہ جائز ہے یہ مٹھائی. بلکہ بولے نہیں, بولتے خالص گھی کی معیاری اعلی درجے کی, تو یوں یہ بول کے پھنس جاتے ہیں, نہ بھی بولو تو عوام مٹھائی از مٹھائی ٹیسٹی ہونی چاہیے تو چل پڑتی ہے. وہ لکھتے ہیں, اس میں لکھنا نہیں بکواتا, اس کا ٹیسٹ بکواتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, فیس بک پر سوال پوچھ رہے ہیں کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے تو یہ کس شکل میں جائیں گے؟
جنت میں جانے والے جانور جو ہیں وہ اس کے تعلق سے حضرت علامہ احمد حموی رحمت اللہ علیہ غمز العیون میں اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ مجموعہ رسائل لکھنوی میں فرماتے ہیں تقریباً 13 خوش نصیب ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے. نمبر ایک اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی ازبا, غالباً اس کا نام قصبہ بھی ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا. نمبر چار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا. نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے. نمبر چھ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے پیٹ میں آپ 40 دن رہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوش, انگلش میں ڈونکی بولتے ہیں. نمبر آٹھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جس کی آواز 3 میل کے فاصلے سے آپ علیہ السلام نے سنی تھی. نمبر نو حضرت بلقیس رحمت اللہ علیہ کا حدود, پنکھی ایک تھا اس کا نام حدود ہے. نمبر دس اصحاب کہف کا کتا. نمبر گیارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا. نمبر بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر جس کا نام تھا دلدل. نمبر تیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براق جس پر شب معراج آپ نے سواری فرمائی. یہ تمام جانور مینڈے کی شکل میں, مینڈا یعنی شیپ کی شکل میں جنت میں جائیں گے. البتہ بعض روایتوں کے مطابق اصحاب کہف کا کتا بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا. حوالہ غمز العیون جلد 4 پیج نمبر 131 دار الکتب العلمیہ بیروت. مجموعہ رسائل للکنوی جلد 4 پیج نمبر 491. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مزمل بھائی یہ فیس بک پہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مرغی کھانا چکن یہ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور کیا اسے سنت کہہ سکتے ہیں؟
مرغی کھانا ثابت میں نے بھی یاد پر تک پڑھا ہے کہ مرغی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے. سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ آپ نے مرغی کھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک آدھ بار کا عمل چونکہ سنت نہیں ہو جاتا تو اس لیے وہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ بار بار کھائی ہے یا کھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کھایا کرو وغیرہ, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے لفظ سنت جب تک یقینی معلومات نہ ہو تو نہ کہا جائے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مرغی کھانا ثابت ہے.
فرنیچر مارکیٹ میں کئی افراد لکڑی کی فرنیچر کو مہنگے داموں بیچنے کے لیے خریدار کو فرنیچر میں استعمال ہونے والی لکڑی کے بارے میں غلط معلومات فراہم کرتے ہیں. دوسری لکڑی بھی مضبوط ہوتی ہے لیکن غلط بیانی کی جاتی ہے, کیا اس طرح فرنیچر بیچنا صحیح ہے؟
ارے کا جھوٹ اس میں شامل ہے اور نہیں, یہ گناہ ہے, بندوں کی حق تلفی بھی ہے. اچھا کہہ کر گھٹیا مال دیا اور پیسے بٹورے اس سے, یہ تو وبا بھی ہوگا اس کی تلافی بھی ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیل سن کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, یہ شاید فرمائے کہ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے, اس کی وضاحت یہ فرما دیجئے.
قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھنا, قیامت حق آئے گی, یقینی طور پر آئے گی. اس میں جو شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا, غیر مسلم ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا. یہ مطلب وہ قرآن سے ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے قیامت, تو مسلمان انکار کرتا بھی نہیں, سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ
محمد. فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ دوران نماز اگر گھر کا دروازہ یا کھٹکھٹایا جا رہا ہو اور گھر میں کوئی دوسرا کھولنے والا بھی نہیں ہے تو کیا اس صورت میں نماز توڑ سکتے ہیں؟
اس نماز توڑنے کی صورت تو ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے اور اس کی جان خطرے میں اور یہ بچانے پر قادر ہے, تب تو نماز توڑ کر بچانا ہوگا اس کو, ورنہ ویسے کوئی مہمان آیا ہوا کٹکھٹا کر کٹکھٹاتا رہے دو گھڑی کھڑا ہو جائے گا, اب سلام پھیر کے کھول دیں کیا قیامت آ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے, وضو کر کے مسجد میں آئے, امام صاحب رکوع میں تھے اور آستینیں کلائیوں سے اوپر, پہلی آستین کو رکوع میں برابر کر لیا اور دوسری کو رکوع کے بعد, نماز کا کیا حکم ہوگا؟
اگر آدھی کلائی سے اوپر آستین چڑھی ہوئی ہے, فولڈ کی ہوئی چڑھی ہوئی, تب تو نماز شروع کر دی تو نماز تو بکر تحریمی شروع ہو چکی. اور جس وجہ سے کرات ہوئی ہے وہ دور تو کرنی چاہیے, اگرچہ نماز مقروء تحریمی ہے تو عمل قلیل سے ہی اس کو درست کرے گا. اگر اس طرح کیا کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یا یہ کہ اس کو ذہن غالب آ جائے یہ نماز میں لگتا نہیں ہے اسے نماز میں نہیں ہے, تب تو یہ نماز ہی ٹوٹ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, عمل قلیل من چھوٹا عمل, کثیر من بڑا عمل. جو مطلب اس طرح عمل کیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہے یہ نماز میں, یہ عمل قلیل, اور یہ نماز میں نہیں ہے یہ عمل کثیر, یا ظن غالب ہے یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر کہلائے گا.
امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر صف میں ایک ہی شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ ہو اور امام نے تکبیر کہہ دی ہو اور ابھی نیت کرنے ہی لگے ہوں کہ پیچھے سے استاد صاحب آ جائیں, تو کیا استاد صاحب کی تعظیم کی نیت سے پیچھے ہوا جا سکتا ہے؟
لا اثارہ فی القربات, اللہ کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لیے جو کام ہے ان میں اثار نہیں ہو سکتا. اس کے تعلق سے میزان نماز کے پیج نمبر 207 پر ہے, اگر کوئی شخص عالم دین وغیرہ کی یا کسی عمر رسیدہ شخص کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں پہلی صف میں اپنی جگہ دے دے تو خود پیچھے چلا جائے تو یہ نیکی میں ایثار کرنا ہوا, تو کیا ایسے موقع پر نیکی میں ایثار درست ہے؟ فقہ کرام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں لا اثارہ فی القربات, یعنی اللہ پاک کے قریب کرنے والے کاموں میں اثار نہیں ہوتا. جواب, ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ جب کم افضل نیکی اور افضل نیکی میں ٹکراؤ آ جائے تو افضل نیکی اختیار کرنی چاہیے, اور اہل علم اور عمر رسیدہ جو کہ مطلب باشرعہ ہو غیر فاسق کے مولن, عمر رسیدہ غیر فاسق کے مولن حضرات کا احترام صفحے اول میں کھڑے ہونے سے افضل ہے. چنانچہ رد المحتار ہے, اگر کوئی شخص صفحے اول پانے میں کامیاب ہو جائے پھر عمر میں اس سے بڑا کوئی دوسرا شخص یا کوئی عالم دین تشریف لائے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ خود پیچھے ہٹ جائے اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں آگے کر دے. مسلم شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشروب لایا گیا, یعنی پینے کی چیز حاضر کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا یعنی پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی جانب ایک بچہ تھا یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, اور بائیں جانب نے لیفٹ سائڈ بڑی عمر کے صاحبان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ یعنی بچی ہوئی پینے کی چیز ان لوگوں کو دے دوں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی نہیں، یعنی خدا کی قسم آپ کی جانب سے ملنے والا اپنا حصہ یعنی تبرک یہ کسی کو ایثار نہیں کروں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ انہیں یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا. یہ حدیث پاک کا مضمون پورا ہوا. اس مسئلے اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ علماء اور بڑی عمر کے افراد کا احترام، پہلی صف میں کھڑے ہونے اور سیدھی جانب والے حقدار کو برتن دینے سے افضل ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کریمہ کے مطابق بڑی عمر والوں کو پہلے وہ مشروب یعنی پینے کا جو بھی کچھ تھا دینے کی اجازت طلب فرمائی. یہ بھی سرکار کا کرم ہے اور ہمیں سکھانا ہے ادب. بس یہ نیکی کے اظہار کے ذریعے دوسری افضل نیکی کی طرف منتقل انہیں منہ ہونا ہے. البتہ اگر کوئی شخص صف میں اپنے گئے کسی ایسے شخص کو دیتا ہے جو نہ عالم ہو اور نہ بڑی عمر کا ہو تو یہ بغیر کسی وجہ کے نیکی سے منہ موڑنا اور شریعت کے مطلوب یعنی جو شریعت چاہتی ہے کے خلاف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دل کا زنگ دور کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے.
دل کا زنگ
جی
اللہ کی یاد، موت کی یاد، تلاوت، اس طرح کے افعال اعمال جو ہیں یہ دلوں کے زنگ و مائل کو دور کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ گیارہویں شریف کی نیاز کی رقم جو ہے اس سے دینی کتابیں تقسیم کر سکتے ہیں؟
اگر اپنی ذاتی رقم ہے تب تو اپنا اختیار ہے جو کرے. تو دینی کتابیں بھی تقسیم کر دی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے بھی صحیح ہے، عیسیٰ علیہ ثواب تو ہوگا، لیکن مشورہ یہ کہ نیاز چونکہ معمولات اہل سنت میں سے اور نیاز بھی کریں یعنی کچھ رقم کی نیاز کر لے کچھ رقم کی کتابیں تقسیم کر دے، یہ مشورہ تو نرس کر رہا ہوں. اور اگر کسی نے چندہ کیا گیارہویں شریف کی نیاز کے لیے اب یہ کتابیں تقسیم نہیں کر سکتا کہ ہمارے عرف میں نیاز اسی کو کہتے ہیں جس میں کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا ہی کھلانا ہوگا، کھانا ہے یا روٹی سالن ہے، کھلانا پلانا یہ ہوتا ہے نیاز میں. ہمارے یہاں دینے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ مطلب کھانا کھلائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، آپ نے جو ہمیں نیک عمل عطا فرمایا ہے اس میں تین آیت ترجمہ یا تفسیر قرآن پاک سے پڑھی جائے یا سیرت الجنان سے پڑھی جائے، تو ہم یہ سب پڑھتے تو ہے لیکن یہ سب یاد نہیں رہتا، تو یہ سب یاد کیسے رہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائے.
ایک تو بطور فارمولیٹی پڑھنا، ایک ہے کہ توجہ سے پڑھنا، دونوں فرق ہے. توجہ سے بندہ پڑھے، ایک بار پڑھنے سے تو سب یاد نہیں ہو جائے گا. جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں عام طور پہ وہ بھی ایک آیت کو کتنی کتنی بار اور رٹتے ہوں گے، پھر جا کے حفظ ہوتا ہوا قرآن کریم، جبھی تو سال سالوں لگ جاتے ہیں، دن روزانہ گھنٹوں اس پر محنت کرنی ہوتی ہے. تو آپ بولو کہ میں ایسے سرسری طور پر نظر کروں اور میرے دماغ میں سب بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے، تو یہ مشکل ہے. کیوں کوئی کوئی صاحب کبھی مضبوط حافظے والا ہوتا ہے کہ ایک بار دیکھ لے اس کو یاد ہو جائے، وہ تو حالات رکھتے ہیں. ان کو ان کے واقعات اس طرح یاد ہو جاتا تھا. بعض اور بزرگوں سے بھی اس طرح کے ملیں گے کہ وہ ایک بار سن لیا پڑھ لیا تو یاد ہو جاتا، لیکن جنرلی نہیں ہوتا ایسا، محنت کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ سیرت الجنان پڑھیں، ضرور پڑھیں، کوشش کریں اندر لائن ضرورت لگائیں, جبکہ آپ کے اپنے در خرید ہے, مطلب پیسوں سے خریدی ہوئی ہے یا تحفے میں ملی ہوئی ہے, یا آئندہ بھی کھولنے میں پھر دیکھ لیا کریں, دوبارہ پڑھ لیں, دوبارہ پڑھ لیں, کنٹینیو کریں گے نا پڑھنا تو انشاءاللہ لفظ تو لفظ تو پھر بھی یاد ہونا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کسی حد تک یعنی کہ مضمون ہو سکتا ہے یاد ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی غریب کا علاج کروانا ہو تو کیا اس میں زکات کی رقم استعمال کر سکتے ہیں؟
اگر وہ غریب ہے ایسا کہ زکات کا حقدار ہے, اس رقم یا اس دوا کا اس کو مالک بنانا پڑے گا. یہ جو سماجی اداروں کے ہاسپٹل ہوتے ہیں نا, ان میں لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, زکات فطرہ صف ان کے ذریعے ہی لوگ علاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل رونگ غلط طریقہ ہے, لوگوں کی زکاتیں اور فطرے برباد ہو رہے ہیں. یہ اس طرح زکات نہیں ہوتی, زکات میں ملک شخصی یعنی حقدار فرد کو مالک بنانا شرط ہے, اور اس میں یہ اس طرح جو چندہ ہوتا ہے اس میں یہ پائی نہیں جاتی ہوتی, جو ہاسپٹل وغیرہ ادارے چلا رہے ہوتے ہیں ان کے یہاں, ان کے اہل علم نہیں ہوتے, عام طور پر نہیں ہوتے, نہ یہ علماء سے مربوط ہوتے ہیں, علماء اگر ایسی باتیں کرے بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا. بہت پہلے کی بات ہے, برسوں پہلے کی, کہ کسی اسی طرح کے ہاسپٹل میں اسی وجہ سے میرا جانا ہوا تھا, تو وہاں اس طرح جیسے عام طور پر ہوتا ہے, تو میں نے سورس فل سائی بھائی تھے جو اس کے اس میں تھے, میں نے یہ مسئلہ ان کو عرض کیا, آپ تو شریر ہیلا کر لیں, ہر طرح کا آدمی آئے گا, سادات کرام بھی آئیں گے, سب کچھ آئیں گے, اور پھر بھی اگر کوئی حقدار بھی آئے اور آپ نے کمرے میں داخل کیا ہاسپٹل میں, کرائے میں زکات کاٹ لی تھی, اس طرح تھوڑی ہوا, یا انجیکشن گھونپ دیا, یہ تھوڑی اس طرح زکاتیں ہوتی ہیں. مالک بنانا پڑے گا حقدار کو, وہ بھی تو غریب امیر سب کا علاج ہو رہا ہوتا ہے انہیں اداروں کے اسپتالوں میں, یا کہیں ہو سکتا ہے صرف غریبوں کے لیے مختص کیا ہوگا زکات میں غریبوں, تب بھی علاج نہیں, مالک بنانا پڑے گا, چاہے وہ اپنے یہ دوا استعمال کرے, چاہے یہ کسی کو دے دے, چاہے بیچ دے, اس کو اختیار مالک, ایسا نہیں ہوتا. کرایہ یہ مالک والی صورت ہی نہیں ہے, تو کرایے میں زکات دے دی تو یہ تو زکات نہ ہونے کا بالکل واضح مطلب, اس لیے وہ تو خیر وہ اس ادارے میں میں نے مشورہ دیا ان کو کہ اس طرح آپ لوگ کر دیں, اور یہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی, گناہ سے بچے, نہیں سمجھ میں نہیں آئے ان لوگوں کی, تو بوڑھے بوڑھے کاکے ہوتے ہیں نا جو مطلب بس جن کا ویزا لگ چکا ہوتا ہے, سیٹ کنفرم ہوئی, ڈولی میں سوار ہوئے اور تشریف لے گئے. ایک چڑ کے بولتا ہوں, اس طرح کے جو اس میں عام طور پہ ہوتے ہیں, ہم لوگ میمنی میں تو کاکا کوالٹی بولتے ہیں, یہ نہیں ان کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا. مولانا تو بولتے ہیں یار, ہم نے کوئی مطلب ہے کہ وہ نزلے سے بال تھوڑی سفید ہوئے, تجربات کی مٹی میں سفید ہوئے. ٹھیک, علم دین کے علم کا تو ان کو پتا نہیں ہوتا, اگر کوئی سمجھائے دین کی بات تو بےچاروں سوئے, نصیب 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 کی بات. ماشاء اللہ کئی ادارے ہمارے پاس ایک بار جمع ہوئے تھے بیچ میں, ہم لوگوں نے ان کو اپنا درد بیان کیا تھا, سمجھایا تھا, تو بعضوں کی سمجھ میں آیا بھی تھا, انکار تو کسی نے بھی نہیں کیا, اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے ہمارے مشوروں پر عمل کیا ہو.
ایک ہاتھ کو تو میں جانتا ہوں کہ ایک عرصے تک ہمارے مفتیان کرام سے وہ بھی رابطے میں بھی رہے اور کافی ان سے رہنمائی لیتے رہے.
ماشاءاللہ, یہ سب کو مطلب جو بھی ہو نا علماء سے دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے ان سے پیسے آپ سے مانگتے ہیں.
ادھر یہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے بھی کچھ جو اہم لوگ ہیں ان سے وہ بھی آئے تھے اسی عنوان پر, تو ہمارے مفتی حسان صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, خود ان کے ساتھ ان کے روابط ہوئے کہ کس طرح چیزوں کو درست کیا جاتا ہے. اگر یہ شرعی رہنمائی لینے کی ترکیب میں آ جائیں تو الحمد للہ دارالفتاء اہل سنت موجود ہے اللہ کے
الحمد للہ, کو پائی پیسہ آپ سے نہیں لیتا
آنا,
آپ تھوڑا مطلب دل پکڑے سیریس لیں تو جو کام کر رہے ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا, ورنہ پھر زکات مس یوز کریں تو گناہ، آخرت میں بھریں گے کس کس کی؟ آپ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں؟ اچھا ہے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غوث اعظم وقت کے بادشاہ ہے، میرے مرشد شاہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں ایک بزرگ سید عبد الرحمن تفسو نجی رحمت اللہ علیہ نے ایک روز ممبر پر فرمایا، میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلنگ، یعنی سب میں اونچی گردن والا پرندہ. وہاں پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت سیدی احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرماتے، انہیں ناگوار گزرا کہ حضور غوث پاک پر اپنے آپ کو فضیلت دی، ادڑی یعنی فقیروں کا وہ جبہ جس میں بہت سے پیوند لگے ہوں پھینک کر کھڑے ہوئے. حضرت سیدی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سر سے پاؤں پھر پاؤں سے سر، یعنی سر سے پاؤں پھر پاؤں سے سر پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، درس کئی بار اسی طرح نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے. لوگوں نے حضرت عبد الرحمن تفسو نجی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا سبب پوچھا، ریزن پوچھا، فرمایا میں نے اس کے جسم کو دیکھا کہ کوئی رونگٹا یعنی وہ چھوٹے چھوٹے نرم بال جو انسان کے بدن پر ہوتے ہیں رحمت الہی سے خالی نہیں ہے. پھر ان سے فرمایا گدڑی پہن لیجئے. انہوں نے ارشاد فرمایا، اس مرید نے، مرید غوث اعظم نے، فقیر جس کپڑے کو اتار پھینکتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا. ان کا مکان عالی شان 12 دن کے فاصلے پر تھا اس مرید کا، کہ وہ بھی باکرامت بزرگ تھے، ان کا مکان عالی شان 12 دن کے فاصلے پر بہت دور تھا. اپنی زوجہ محترموں کا آواز دی، فاطمہ میرے کپڑے دے دو. انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پہن لیے. اس مرید غوث اعظم نے یہ کرامت ظاہر ہوئی ان سے. حضرت سیدی عبد الرحمن تفسو نجی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، وہ کس کے مرید؟ سرکار غوث پاک کا غلام. حضرت سیدنا عبد الرحمن تفسو نجی رحمت اللہ علیہ نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد شریف بھیجا، حضور غوث پاک سے جا کر عرض کرو، 12 سال سے قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے. یہ دونوں مرید ادھر سے چلے، ادھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 مریدوں سے ارشاد فرمایا، تفسونج جاؤ راستے میں شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے 2 آدمی ملیں گے، ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دو کہ جو صحن میں ہے وہ دالان والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو دالان میں ہے وہ اس سے اندر والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو اس سے بھی اندر خاص جگہ میں ہو میں اس خاص مقام میں ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں رات 12,000 اولیاء کرام کو خلعت یعنی مخصوص لباس ہوتا ہے وہ خلعت عطا ہوئے تھے. یاد کرو کہ تم کو جو خلعت ملا تھا وہ سبز تھا اور اس پر سونے سے قل ہو اللہ لکھی تھی. یہ جب شیخ عبد الرحمن تفسو نجی رحمت اللہ علیہ کو بتایا گیا سن کر سر جھکا لیا اور کہنے لگے، صدق الشیخ عبد القادر وهو سلطان الوقت، یعنی شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے سچ پر فرمایا، یعنی شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے سچ فرمایا اور وہ بادشاہ وقت ہیں. حوالہ بیجت الاسرار پیج نمبر 7-61 ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 423 بالتغیر.
واہ کیا مرتبہ ہے غوث میں بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث میں بالا تیرا، اونچے اونچوں کے ساتھ
آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السابقی رب العرش العظیم. اس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا جب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے، سبحانک اللہ وبحمدك لا اله الا انت استغفر واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفر واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
چار ربیع الاخر 1444 ہجری، نفل روزوں کی نیتیں، 11 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 4836، اسلامی بہنوں کی تعداد 5581، 6 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 8800، اسلامی بہنوں کی تعداد 8348، 4 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 15887، اسلامی بہنوں کی تعداد 13044، ٹوٹل نیتیں 56496. 31 اکتوبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، اسلام کے پہلے چیف جسٹس کون ہیں؟ جواب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 2، صاحبین کن دو بزرگوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کو. سوال نمبر 3، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وصال شریف کتنی عمر میں ہوا؟ جواب، 91 سال کی عمر میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت محبوب عالم وادی سون خوشاب، بنت معین الدین اتاریا کراچی، بنت عبد المجید اتاریا واہ کینٹ، رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو، بنت اقبال اتاریا پاک پتن شریف، بنت جمیل گجروالا، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محبوب عالم وادی سون خوشاب، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
ناظرین سے مزید سوالات، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں. سوال نمبر 1، چھپکلی کو پہلی ضرب یعنی چوٹ میں مارنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سوال نمبر 2، نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا انتقال شریف کس سنہ ہجری میں ہوا؟ سوال نمبر 3، کتنے خوش نصیب جانور جنت میں جائیں گے؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لدی کو نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.